السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان۔ جی سامعین، آج اتوار کا روز ہے اور یقیناً چھٹی کا دن ہے اور آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں تاکہ آپ کے چھٹی کے دن کو ہم بھرپور بنا سکیں۔ یکم صفر اور 22 اکتوبر ہے اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہو۔ میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق اور میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں میرے ساتھی میزبان سید عاصم رضا۔ سامعین، ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 11 بجے تک اور پروگرام میں ہم نے شامل کیا آپ کے لیے رنگا رنگ سیگمنٹس جو یقیناً انفارمیشن اور اس کے علاوہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کافی زیادہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ 10 بجے کے بعد آپ کو ہمیں کال کرنی ہوگی، کال کیجئے گا اور بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام، اتوار کا روز آپ کیسے مناتے ہیں اور گھر میں کیا پکوان بنتے ہیں، اور کوئی خاص بات جو آپ ہم سے کرنا چاہیں تو ضرور 10 بجے کے بعد ہمارے پروگرام میں شامل ہو کر ہم سے بات کیجیے گا۔ شامل کرتے ہیں پروگرام میں سیاسی منظر نامہ کو اور جانتے ہیں کہ پورے ہفتے میں کیا خبریں رہیں۔ وہ تمام لوگ جو پچھلے ہفتے کسی بھی وجہ سے ہمارا پروگرام نہیں سن سکے تو وہ یقیناً جان پائیں گے کہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں کیا سیاسی اور سماجی سرگرمیاں پیش آئی ہیں۔ پاکستان کا افریقہ کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا ارادہ۔ سی پیک نہ صرف پاکستان کو ترقی دے گا بلکہ جو دیگر معیشتوں کی بہتری میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان اور امریکہ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے ناسور کے لیے پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ بھارتی اشتعال انگیزی اور لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی انسانی حقوق کی شدید پامالی ہے۔ پاکستان کے خطے میں بڑھتے ہوئے اسلحے کی دوڑ پر شدید مذمت۔ ریاض کا دورہ اور وہ پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر بھی بات چیت کریں گے۔ کچھ آپ کو شام میں ہونے والی جنگ کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے اور ٹرمپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے وہ بھی آپ جان سکیں گے۔ اردگان کی شام کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بات چیت۔ کردس ریفرینڈم کے حوالے سے پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ عراق کی جو ترقی ہے اور آزادی ہے اس کے لیے ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ یو این کی جانب سے لیبیا ٹاکس کا اختتام اور ایک نئی ڈیٹ کے حوالے سے اب بات چیت ہوگی۔ کچھ کھیل کے شائقین کو خبر دیتے چلے کہ پاکستان اور سری لنکا کے مابین ہونے والا جو پیر کے میچ کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ 5واں او ڈی آئی ہے جو پاکستان اور سری لنکا کے مابین کھیلا جائے گا۔ سری لنکا نے پاکستان کے خلاف T20 ٹیم کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ وہ کون سی ٹیم ہے اور نام دے دیے گئے ہیں جو پاکستان کا مقابلہ کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ T20 میچ میں پاکستان کیسی پرفارمنس دیتا ہے۔ جی سامعین، یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے موضوعات پر۔ کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں، اور اپنے پہلے موضوع کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ عاصم، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ عرصے سے اپنی پالیسی کے جو ایک ہمارا شفٹ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم مختلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے بھارت کی بات کیوں نہ ہو، بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بہیویئر کے باوجود پاکستان ہمیشہ ان کو دعوت دیتا ہے سی پیک میں شمولیت کی، اور اس کے علاوہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا افریقہ کے ساتھ ان کی مارکیٹس کو انہینس کرنے کے لیے اور تعاون کی بات کی جا رہی ہے، کوآپریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم افریقہ جیسے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے جس میں چین کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کوآپریشن کے ذریعے ممالک آگے جا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، ریسورسز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اور جو پاور ہے مین پاور بھی ہے اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اب اگر پاکستان بھی اس ڈگر پر چل نکلا اور اسی طرح سے ممالک کے ساتھ روابط قائم کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی ترقی کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوں گے؟
جی، بہت بہت شکریہ انیکا۔ السلام علیکم اینڈ صبح بخیر پاکستان تمام سننے والوں کو۔ پاکستان کی جو اس وقت پالیسی ہے وہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈ کے اوپر امفیسائز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جس طرح آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، سی پیک ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر اور ایک ایسا کوریڈور بن رہا ہے جس میں ہم اس کو پاور کوریڈور کہتے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ اس ملک کی عوام بلکہ اس خطے کی عوام کے لیے جو سہولیات اور روزگار کے مواقع اور جو کنیکٹڈ ایک سسٹم بنے گا پورے خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اس کو اگر کہا جائے، پہلے خطے کو تو ہم اس لیے شامل کرتے ہیں کہ براہ راست جو اثرات ہیں وہ اس خطے کے لوگوں کے اوپر پڑیں گے، تو یوں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو اس وقت بہت امفیسائز ہے، بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو افریقہ کے ساتھ ہمارے ڈیفنس کوآرڈینیشن اور کوآپریشن چل رہی ہے افریقی ممالک کے ساتھ آلریڈی، اب اس میں بزنس کوآپریشن اور کوآرڈینیشن بھی شروع ہوگی۔ وزیر اعظم کی جو دو سربراہ مملکت سے ملاقات ہوئی ہے استنبول میں، ڈی اے کانفرنس میں ڈیفینیٹلی گئے ہوئے، تو اس میں وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئی، سائڈ لائن میٹنگز بھی رہیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو پلیٹ فارم موجود ہے اور سی پیک کی جو اپرچونیٹی آ رہی ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک خود بھی انٹرسٹڈ ہیں بشمول یورپ، تو پھر پاکستان اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے کہ اس میں بہت سارے ملک انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے فیوچر کا معلوم ہے۔ تو افریقہ کو بھی دعوت دی گئی، افریقی ممالک کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ آ کے ڈیفینس اسٹریٹجیز کے علاوہ، اسٹریٹجیکل پارٹنرشپ کے علاوہ، کوآپریشن کوآرڈینیشن کے علاوہ آپ ٹریڈ کے اندر بھی ساتھ آئیں، اور جب انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی یا وہ اپنا کردار ادا کریں گے یا اس میں وہ پارٹ پارسل بنیں گے یا اس کا حصہ بنیں گے، تو اس میں ایک چیز نظر آئے گی کہ پوری دنیا کا انٹرسٹ جو ہوگا وہ پاکستان کے اندر ہوگا، اور انڈائریکٹلی پاکستان اس ایشیا کا ایشین ٹائیگر کہلائے گا۔ تو یہ ایک وہ بہت بڑا کینوس ہے، بڑا براڈر کینوس کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس کو پاکستان کی قیادت اس وقت دیکھ رہی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف انویسٹمنٹ بلکہ پوری دنیا کا فوکس جو ہو، پوری دنیا کی نظریں جو ہوں وہ پاکستان کے اوپر مرکوز ہوں اور پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔
جی بالکل، اور اس کے علاوہ پاکستان نہ صرف ٹیکسٹائل، لیدر، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر بات کرتے ہیں، تو یقیناً ان افریقہ جیسے ممالک کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز کو شیئر کر کے ان کو بھی اس قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اور آصف، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو شنگھائی کوآپریشن اور اس کے بعد یہ جو ڈی ایٹ آرگنائزیشن ہے، ان کی جانب سے یہ جو انیشیٹو ہے کہ مختلف کنٹریز کو اپنے ساتھ ایک جو گروپ بن گیا ہے اس میں شامل کرنا، اور اس کے بعد ہر ملک کی ڈیولپمنٹ کی بات کرنا، وہاں کے لوگوں کی بہتری کی بات کرنا، یہ پورا ایک بڑا پازیٹو انیشیٹو ہے۔ اور آنے والے دنوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عام ریس کی وجہ سے یا جنگیں کسی بھی بات کا حل نہیں ہوتی ہیں، تو آپ جب دوسرے ممالک کو بھی پاور دیتے ہو اور ان کو بھی یہ اٹانومی دیتے ہو کہ وہ اپنے ریسورسز کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں اور ایک دوسرے کے جو ریسورسز ہیں اس سے فائدہ حاصل کریں، تو اس سے میں سمجھتی ہوں جو پروگرس ہے وہ یقینی بنے گی۔
جی بے شک، اور بائیلیٹرل ریلیشن دو طرفہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کو بھی اگر ہم دیکھیں ایکسیپشنز کچھ موجود ہوتی ہیں کچھ نظریاتی جو اتفاقات ہوتے ہیں یا آپس میں لگاؤ ہوتا ہے اس کے علاوہ تو وہ بائیلیٹرل ریلیشنز پہ جاتے ہیں پاکستان کا خاص طور پہ میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ افریقی ممالک ہیں ان کے ساتھ نہ صرف بزنس کے حوالے سے بلکہ آلریڈی جو ہمارے ڈیفنس کے حوالے سے ایک کوارڈینیشن اور کوآپریشن چل رہی ہے آلریڈی ہے لیکن اب اس وقت اگر ہم دیکھیں نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے بہت سے اسلامی اور دوسرے ممالک جو ہیں پوری دنیا میں دہشت گردی کی جنگ کی لپیٹ میں بھی ہیں
جی
اور وہ خدشات بھی موجود ہیں اور پاکستان وہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس نے تن تنہا دہشت گردی کی جنگ اپنے وسائل پر اپنے تجربے کی بنیاد پہ لڑی جبکہ دنیا کی جو بڑی سے بڑی سپر پاورز اور طاقتیں ہیں اور جدید اسلحے سے لیس ممالک ہیں وہ اس چیلنج کو فیس کرنے میں ناکام رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے اس کے تجربات کا فائدہ حاصل کیا جائے ڈیفنس کے اندر اور اسٹرانگ بائنڈنگز ہوں تاکہ پاکستان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ممالک کے اندر بھی جو مسائل ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ان کو بھی قابو پایا جا سکے تو ملٹیپل ریزنز ہیں میں نے کہا دو طرفہ مفادات دیکھے جاتے ہیں تجارت کے خاص طور پہ جو آپ پروڈکٹس پاکستان کی ہیں پاکستان کو اپنے لیے نئی منڈیوں کی تلاش کی بھی ضرورت ہے اور سملرلی دوسرے ممالک کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں آتی ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے اجناس سے اور چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا لیکن سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ جو پاکستان کا ٹریڈ روٹ ہوگا
جی
جو کہ سی پیک ہم کہتے ہیں چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں جو کنٹریبیوشن آئے گا انٹرنیشنل وہ بہت مانی خیز ہوگا اس میں جو کردار ادا کر سکیں گے دوسرے ممالک جن کا اپنا انٹرسٹ ہوگا جو یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کی رسائی بھی ان منڈیوں تک ہو کیونکہ صرف پاکستان نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا تک کے لیے جو اگر راستہ ہوگا یا رشیا تک کے لیے جو راستہ ہوگا کیونکہ رشیا خود بھی اس بات میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے ہوگا
جی
تو پوری دنیا جو اس خطے کے اندر اپنا سامان بیچنا اور بھیجنا چاہے گی یا کوئی چیز جو ادھر سے ٹرانسپورٹ کی جائے گی وہ اسی راستے سے جائے گی تو اس میں سب کا ایک میوچل انٹرسٹ ضرور ہوگا اور ڈیفینیٹلی یہ بہت دور کی بات نہیں ہے آئندہ آنے والے چند سالوں اور مہینوں کے اندر آپ اس کو کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے اس چیز کی سمراج جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے
اور آصف اگر کچھ پاکستان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان نے بہت کم مدت کے اندر اپنی جو توانائی کے مسائل تھے اس کو حل کرنے کے لیے مختلف جو پروجیکٹس ان کا انیشیٹو لینا اس کے بعد اس کو پر وقت کمپلیٹ کرنے کی طرف جانا میں یہ سمجھتی ہوں یقیناً یہ پاکستان کی کامیابی ہی ہے اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنے میں ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا چاہے وہ عام عوام ہو ہمارے ہائر اتھارٹیز ہوں یا افواج ہو ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں کی پوری جو قوم ہے وہ ایک پیج پر نظر آئی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی تھا
جی صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ جب ہم بات کرتے دہشت گردی کی تو اس سے ملک کا امن کے ساتھ آپ کی معیشت بھی لنکڈ ہوتی ہے آپ کے مسائل اور وسائل دونوں بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس میں وسائل تو خیر ڈیفینیٹلی آپ جب انٹیپ چھوڑتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں رہتی فوراً تو وہ دونوں کے آپ کو شدت سے کمی محسوس ہوگی کہ آپ کی جو فارن انویسٹمنٹ ملک سے چلی جاتی ہے انٹرنیشنل انویسٹر اس ملک میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوتا آپ کے امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے تمام پروجیکٹس جس کا ڈیفیسٹ تھا آلریڈی جو کہ آپ مینج کر رہے تھے وہ بڑھ گیا آپ انرجی کرائسس کی بات کریں انرجی کرائسس بھی اسی سے انڈائریکٹلی لنک تھا لیکن جیسے ہی دہشت گردی کا آپ نے دیکھا کہ افریق جو تھا اس پہ ہم نے قابو پایا تو اس کے ساتھ ہی آپ کی معیشت بھی بہتر ہونا شروع ہوئی آپ کے انرجی کے مسائل بھی بہتر ہونا شروع ہوئے کیونکہ آپ کے جتنے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو بھی آپ انرجی کنزرویشن کے لیے یا پروڈکشن کے لیے لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کم از کم 8 سے 10 سال 5 سال تو مطلب شارٹیسٹ ٹائم ہے چھوٹے سے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن انفارچونیٹلی جو ماضی میں پالیسی تھی ماضی کی حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کچھ فائر فائٹنگ سچویشن رہی وہ شارٹ ٹرم سولوشنز کی طرف جاتے رہے اب اس کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں پالیسی کا فقدان بھی موجود رہا اور اس حکومت نے آ کے اس چیز کے اوپر قابو پانے کے لیے ایک جامع پالیسی بھی بنائی مربوط انداز میں اس کے جو مسائل تھے جو کہ حل ہونے والے تھے ان کو بھی حل کیا اور کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو تقریباً اس پہ قابو پا لیا گیا
جی بالکل اور سامعین پاکستان نائجیریا کے ساتھ مختلف جو چیلنجز ہیں اس میں بھی ان کا ساتھ دے سکتے چاہے ہم لوگ ہیلتھ کی بات کریں انفراسٹرکچر کی بات کریں ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ایکسپیرینسز کے ذریعے دونوں ممالک ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. چین کی جانب سے یہ جو انیشیٹو لیا گیا اور دوسری جانب جو ڈی ایٹ آرگنائزیشن ہے ان کا ایک بہت بڑا خطے کے اندر مثبت کردار یہ بھی ہے کہ وہ ممالک کو ترقی کی جانب لے کر آنا چاہتے ہیں, چاہے وہ افریقہ کی بات ہو یا دیگر ممالک ہوں, ان کا اس آرگنائزیشن کا حصہ بننا اور اس کے بعد تمام ممالک کا ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کرنا. تو یہ وہ چیز ہے جس سے نہ صرف ہم ریسورسز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ خطے کے اندر امن بھی قائم ہوگا. ہیلتھ کی بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں, ایجوکیشن اور ریسورس مینجمنٹ کی بات کریں عاصم, تو یقیناً پاکستان جو افریقہ کے ساتھ اپنے اچھے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اس قابل بنا سکیں گے کہ وہ بھی اسی طریقے سے اسی پیس کے اوپر ترقی کریں اور آگے جائیں. اور سامعین جیسا کہ آج اتوار کا روز ہے تو یقیناً ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ پورے ہفتے کی ایک جو ہیکٹک روٹین کے بعد اتوار کے روز آپ لوگ کیا کرتے ہیں. میں عاصم اور میری پوری ٹیم یہاں آپ کے لیے موجود ہے تاکہ آپ کے اتوار کے روز کو خوشگوار بنایا جا سکے. پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے بہت سے دلچسپ سیگمنٹس بھی شامل کیے ہیں جس میں ہم آپ کو سائنس, ٹیکنالوجی, کھیل اور کاروباری دنیا کے حال سے بھی آگاہ کرتے ہیں, موسم کی صورتحال کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ گیم بھی کھیلتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں انکلوڈ کرتے ہیں, آپ سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کا پورا ہفتہ کیسے گزرا, پروگرام کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کوئی اچھی بات کرنا چاہتے ہوں, کوئی مثبت پیغام دینا چاہتے ہوں تو یقیناً آپ نے ہمیں کال کرنی ہے. اور 10 بجے کے بعد جب آپ ہمیں کال کریں گے تو آپ ہمیں پروگرام کے حوالے سے رائے دے سکتے ہیں. ابھی سے ہمارے نمبرز نوٹ کر لیجئے, ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377, اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ. ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. مجھے اور میری پوری ٹیم کو رہے گا آپ کی کالز کا انتظار. کال کیجیے اور بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام, مزید آپ پروگرام میں کیا سننا چاہیں گے. سامعین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے دیگر موضوعات پر. کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان, روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک, جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے, ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں, تجارتی دنیا کا حال, کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
امید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں, اور امید کرتی ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے. بات کریں گے اپنے اگلے موضوع کے حوالے سے. سی پیک یقیناً نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی ترقی کا باعث بنے گا. ڈی ایٹ کنٹریز میں پاکستان کی جو انکلوژن ہے وہ یقیناً سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. آسم سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, تمام سننے والوں کے لیے آپ بتائیے گا کہ جو ڈی ایٹ کنٹریز وہ کیا ہے اور ان کا کیا ایجنڈا ہے.
نیکش میں یہ ہے کہ جو ڈی ایٹ کا ایجنڈا ہے وہ تو بظاہر سب کو معلوم بھی ہے, وہ یہ کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز کا ایک گروپ بنایا گیا ہے, گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے زونز میں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے ممالک کو اپنے ایکسپیرینسز ایک دوسرے کے شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے, ٹریڈ کے اندر ایجوکیشن کے اندر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر، تو وہ تمام چیزیں جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، خیر جسے آپ دیکھ لیں زراعت جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر بھی آپ کے ملک میں، کیونکہ آپ کا بھی ملک 70% جو بیس کرتا ہے وہ زراعت کے اوپر کرتا ہے، تو اس کو امپروو کرنے کے لیے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے کے لیے یہ مواقع فراہم ہوتے ہیں، اکنامیکل جو ٹائز ہوتی ہیں وہ بیچ میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ تمام اس چیز کے ایجنڈاز ہوتے ہیں، اور باقی جو مفادات ممالک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ بائی لیٹرل ریلیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ جی. ان کے حساب سے چلتے ہیں، آپ کسی گروپ کے ممبر ہونے کے باوجود آپ کے ہو سکتا ہے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، جیسے پاکستان بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سارک کے ممبر ہونے کے باوجود وہ تعلقات جو کہ ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہوتے ہیں. کچھ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ انفیکٹو ہو چکے ہیں، ان کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا یا ان کا وہ کردار نہیں رہا جتنا افیکٹو ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ اسی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا بنایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو پھر جب زونز میں آپ جاتے ہیں اس کے اندر آپ پھر میوچل کوآپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے مقاصد کا مطلب یہی ہوتا ہے. ان پلیٹ فارمز کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایکسچینج میں نظر آتی ہیں کہ آپ کسی ملک کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں یا کوئی آپ کی ٹائز چل رہی ہیں یا اگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے تجربات کو اور ایک دوسرے کے وسائل کو بروئے کار لانے کی بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ان کی ٹیکنالوجی سے استفادہ بھی حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے. دس از آل اباؤٹ، یہ تمام احاطہ ہوتا ہے ان چیزوں کا.
جی بالکل. اور ڈی ایٹ کنٹریز نہ صرف پروجیکٹس کے حوالے سے فوکس کرتی ہیں حاسم، جیسے کہ آپ نے درست طور پہ ہمیں بتایا، اور دوسری جانب وہ لوگوں کی پروگرس کی بات کی جا رہی ہے اور لوگوں کی ترقی کی بات کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک پوری آرگنائزیشن جو اس عزم کو لے کے آگے چلے کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کی جو ترقی ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. عموماً ہم لوگوں نے ٹاپ ٹو باٹم اپ ڈیولپمنٹ سنی ہے، لیکن باٹم ٹو ٹاپ ڈیولپمنٹ جو بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں گراس روٹ پرابلمس کو ایڈریس کرنا اور گراس روٹ لیول سے لوگوں کو آگے لے کے جانا نہایت ضروری ہے. تو یقیناً اس آرگنائزیشن کا جو کام ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے عرصے کے اندر کس طرح سے ممالک ترقی کریں گے، اور تیز رفتاری میں جو عوام ہے اس کو بھی بے حد فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس آرگنائزیشن کے ذریعے نہ صرف معیشت ترقی کرے گی بلکہ ایک درست سمت مل جائے گی جس کے تحت ہر ملک اس کو فالو کرتے ہوئے آگے کی جانب جا سکتا ہے. اور انہوں نے کوآپریشن اور تعاون کی بات کی ہے کہ کس طرح سے جو اب لوگ ہیں اور وہاں کے جو ممالک کی بات اگر کی جائے تو وہ کس طرح سے تعاون کے ذریعے آگے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ ایک دوسرے سے تعاون کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں خطے میں امن کے لیے، بہتری کے لیے، اور جب بھی ہم کنیکٹیوٹی اور روابط کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ تعاون سے آگے بڑھیں.
جی، آپ تعاون کے بغیر تو کسی بھی جگہ کسی بھی حصے میں سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ آئسولیشن جو ہے کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. تو آپ کو سروائیول کے لیے، آپ کو اپنی امپروومنٹ کے لیے کوآپریشن یا میوچل انٹرسٹ کے اوپر، کچھ ممالک کے انٹرسٹ میوچل ہو جاتے ہیں کسی پوائنٹ پہ آ کے، تو ان کو فوکس کرتے ہوئے آپ کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ارسٹوٹل کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہی والی بات ہے. تو اسی طرح جب ہم ٹوٹیلٹی میں بات کرتے ہیں، ایز اے کنٹری بات کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے تعلقات جو ہیں استوار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دیگر ممالک کے ساتھ. دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ آپ کے مختلف ریلیشنز ہوتے ہیں، ٹرمز آپ کی مختلف ہوتی ہیں، کسی سے ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے آپ کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے، کسی سے اکنامک ٹائز آپ کی بہتر ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی مارکیٹ وہاں پہ آپ کی جو اجناس ہیں یا آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پہ اچھے انداز میں بک رہی ہوتی ہیں. سملرلی کچھ ممالک کی چیزیں آپ کے ملک کے اندر اس حوالے سے آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو ایسی پالیسیز اور ایسے ایگریمنٹس کرنے پڑتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوآپریشن کے اوپر محیط ہوتی ہیں، اور ان کو اسی صورت احاطہ کیا جا سکتا ہے.
جی بالکل. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اسی طرح سے ممالک تیزی سے ترقی کی جانب بڑھیں گے. پروگرام میں شامل کریں گے ہمارا اگلا موضوع. خطے میں امن کے لیے پاکستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور تعاون سے آگے بڑھنا ہوگا. آصم, ہمیشہ پاکستان سے اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ ہم دو مول کے تقاضے کے اوپر پورا اترے, اور پاکستان نے ہر ملک یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ خطے میں جو امن کی بات کی جاتی ہے اس کو اچیو کیا جا سکے؟
دیکھیں جی, تعاون تو بہت ضروری تھا اور ابھی بھی ہے, لیکن جو صورت حال افغانستان کے پرائے میں اگر دیکھی جاتی ہے اور اس خطے کے اندر جو بیلنس آف پاور کی بات کی جاتی ہے اس میں کچھ توازن جو ہے وہ امریکہ نے خود بگاڑا ہے. گول پوسٹ ہمیشہ امریکہ کی طرف سے چینج کیا گیا, پاکستان نے اپنا بھرپور تعاون ہمیشہ دیا ہے اور کرتا رہا ہے. اب جو صورت حال ہے اس میں امریکہ کو بھی پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے, چاہے جتنا بھی صورتحال خراب ہوتی جائے. دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے جو آپریشنز کیے اکراس دی بورڈ, حالانکہ وہ پاکستان کا اپنا پیدا کردہ مرض نہیں تھا, وہ امریکہ ہی کی طرف سے ایک ایسا وقتی ضرورت جو ان کو فارمولا ملا, انہوں نے اس کو پاکستان کے ساتھ افغانستان پہ اپلائی کیا پاکستان کی مدد سے, اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کو وہ تنہا چھوڑ کے چلے گئے. ان تمام چیزوں کو آپ نے اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں امریکہ نے اپنے آپ کو خود انوالو کیا اور اس کے بعد اس چیز کو فساد کو چھوڑ کے وہ آگے چلے گئے. اب اس کے خاتمے کے لیے پاکستان کو مرد الزام ٹھہرا دینا یہ کوئی دانستہ ایک کوشش تھی پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارت کی, اس کو تقویت دینے والی بات تھی جس طرح پاکستان کے خلاف بیانات دیے گئے تھے. لیکن اب افغانستان کے تناظر میں جہاں پہ امریکی افواج وہاں پہ موجود ہیں, امریکہ کا اپنا انٹرسٹ اس خطے میں موجود ہے, اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے, اور پاکستان کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے جو کہ افغانستان کے امن کی وہ بات بظاہر کرتے ہیں. تو پاکستان تو اپنی طرف سے ہر طرح کی کوآپریشن کرتا رہا, ٹرائپارٹائٹ کمیشنز بنے رہے, پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا رہا, یہاں سے جو مدد ہو سکتی تھی پاکستان کرتا رہا, لیکن دوسری طرف سے جو کچھ وعدے کیے گئے اور جو کچھ کیے جاتا رہا وہ پورے نہیں ہوتے رہے. آپ سی ایس ایف کی بات کریں, اگر کوالیشن سپورٹ فنڈ کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی پاکستان کو ملنے والا جو فنڈ ہے وہ رکا ہوا ہے, اور پاکستان تقریباً $1 ارب سے زیادہ اپنا نقصان اٹھا چکا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, جو کہ پاکستان کی تنہا جنگ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان سے ڈو مور کی بات کی جاتی ہے. تو دس از رائٹ ٹائم ٹو سے نو مور جس طرح کہا گیا
جی.
اور آپ ڈو مور کی طرف اشارہ کریں کہ جی آپ لوگوں کو اب بہت کچھ کرنا ہے, اب ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن اب آپ کی باری ہے.
بالکل آصم, اور کچھ ہم لوگ اگر مائنورٹیز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو اپنے آپ کو جمہوریت کے حوالے سے بہت ہی اپنا اہم کردار سمجھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت جمہوری ملک ہے, وہاں پہ ہم بھی جاتے ہیں گجرات کے سانے کی بات ہو, مودی سرکار بالکل ناکام رہی ہے ڈیلیور کرنے میں, اور میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ انہوں نے نہ صرف ان لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا مائنورٹیز کو, بلکہ ان کے حقوق کی پامالی میں بھی یہ حکومت بہت آگے آگے رہی. لیکن دوسری جانب اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اپنی جو مائنورٹیز ہیں ان کا خیال بھی رکھ رہا ہے اور آگے کی جانب جا رہا ہے. اور ابھی حالیہ کی اگر آپ نے خبر یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی, جو سکھ میرج ایکٹ کا مسودہ تیار کر لیا گیا, اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن پاکستان نے وہ چیز کر کے دکھائی کہ اب ان کی میرج کو بھی رجسٹر کیا جائے گا
اور ان کے قوانین جو ان کے لاز ہیں ان کے ریلیجن کے لحاظ سے اس کے مطابق بنانے کی بات کی جا رہی ہے, اور اسی سملرلی وہ ہندو ایکٹ جو میرج ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. تو یہ پاکستان تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو علامت ہے وائٹ کلر جس کے بارے میں کہا گیا کہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ بظاہر نظر آتا ہے, لیکن بھارت کا تو آپ ایک بھونڈا انداز پوری دنیا کو نظر آ گیا جس طرح وہاں پہ منورٹیز کے ساتھ, صرف منورٹیز کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی جو لو کاسٹ ہیں ان کی جو دلت اور دوسری جو ان کی کاسٹ ہے ان کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا وہ پوری دنیا کو نظر آ گیا. ہیومن رائٹ وائلیشنز کا ایک انتہا ہے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہیں, یہ تمام چیزیں اب دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں رہی. تو اس کو اکھنڈ بھارت کی ایک اور ہندوتوا جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنا چہرہ مسخ کرتے جا رہے ہیں, اور جتنا بھیانک چہرہ بھارت کا اس وقت نظر آ گیا پوری دنیا کو شاید ہی پہلے کسی حکومت میں ایسا ہوا ہوگا بھارت کی, لیکن جو مودی سرکار ہے اس کے آنے کے بعد تو یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم کا نمائندہ وزیر اعظم ہے, تو اس کا मतलब यही हुआ कि इसको हाईजैक कर लिया गया है
जी।
उनकी जो हुकूमत है वो भी उन दहशतगर्द तंजीमों के हाथों हाईजैक्ड है और उसके बाद आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे।
बिल्कुल, और उसके बाद रॉ की इन्वॉल्वमेंट और पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम को मुतासिर करने की जो कोशिशें हैं वो यकीनन उसको नाकाम किया जा रहा है। असम, यहां मैं ये जरूर बात करना चाहूंगी, हम जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की बात करते हैं, सीपैक की बात करते हैं, कितना जरूरी आप समझते हैं कि जो यंग यूथ है उसके लिए सीपैक की प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है आपकी नजर में?
देखिए, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज यूथ। यूथ जो होती है वो आज का बच्चा जो है या आज का तालबेम जो है कल का मेहमान है, बल्कि मुल्क के तमाम सिस्टम के अंदर उसने जाना है, उसने बागडोर संभालनी होती है। तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर इस वक्त सीपैक के अंदर है और सीपैक हमारी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। उसकी वजह से इस मुल्क में जहां खुशहाली आ रही होगी, तो सिर्फ ये नहीं है कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया होगा, इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा होगा, इसके अंदर जो ट्रेड के मौके मिल रहे होंगे, इंटरनेशनल कंपनीज जो आके इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी, तो आपको न सिर्फ रोजगार के मौके मिल रहे होंगे बल्कि आपको बहुत ज्यादा ऐसी फील्ड्स के अंदर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, एक्सप्लोरेशन का मौका मिलेगा कि जिसमें आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सुनते थे कि ये चीज है लेकिन ये हम जाके बाहर प्रैक्टिस करेंगे
जी।
तो वो इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी और साइंस और टेक्नोलॉजी और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनका आपस में बहुत लिंक्ड होता है। फिर आपकी जो एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, उसके बाद आप जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरी करने के लिए, वो तमाम चीजों का आपको मौका मिलता है जो कि आप शायद इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके अपने स्किल्स को आजमाते थे या ब्रेन ड्रेन हो जाता था पाकिस्तान में, वो भी होता हुआ आपको रुकता हुआ नजर आएगा। जब सारे मौके आपके पास मौजूद होंगे, तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके पास यहां मौजूद होंगी, बल्कि दूसरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में आके अब नौकरी करने की बात करेंगे, ये एक सिलसिला नजर आएगा हमें कि जो अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिलेंगी लोगों को, उसके बाद पूरी दुनिया से लोगों की ख्वाहिश ये होगी कि ना सिर्फ वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें बल्कि आके यहाँ पे जॉब्स भी करें।
जी बिल्कुल, और इसके जरिए मैं ये कहना चाहूंगी, आज से अगर मैं गलत हूँ तो आप इस बात को जरूर दुरुस्त कीजिएगा कि यूथ को चाहिए कि वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ
ही आगे
जाए और स्किल्स रिक्वायर्ड, और उसके अलावा जो जबान का सीखना है मैं समझती हूँ वो भी बहुत,
लिंग्विस्टिकली आपको बायलिंगुअल होना, खासतौर पर आपको दो तीन ममालिक, बल्कि आप तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे ममालिक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी, तो इस तरह आपको उनकी जबान को भी जानने का मौका मिलेगा बल्कि वो भी आपकी जबान जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, मैं खासतौर पे चाइना की मिसाल दूं तो वो आके पाकिस्तान बाकायदा वो उर्दू जबान सीख कर आते हैं हम, और उनसे बहुत अच्छा लगता है बात करने को। और पाकिस्तान में भी चाइनीज के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि देखें आपकी एक स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है, भी लर्निंग लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखने भी एक स्किल होती है, और ये इसका कोई नुकसान नहीं बल्कि इसके फायदे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में तो आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे।
जी बिल्कुल, और तमाम सुनने वालों से यही कहना चाहेंगे कि वो भी अपने जो घर में नौजवान हैं उनको इनकरेज करें कि वो तालीम की तरफ आएं, अच्छी तालीम हासिल करें, अपने आप को स्किल्ड करें। और जहां तक जबान सीखने की आसिम ने बात की, तो यकीनन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो लैंग्वेज कोर्स के हवाले से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो यकीनन अपने आप को इस लिहाज से स्किल्ड कीजिए ताकि आप भी सीपैक के जरिए फायदा हासिल कर सके, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह कायम रखे और पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जाने बढ़े। यहां हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात पर। सुनते रहिएगा प्रोग्राम सुबह खैर पाकिस्तान।
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
شاندید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان، اور کچھ بات کریں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان اور افغانستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ عاصم، افغانستان وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، میں سمجھتی ہوں پاکستان نے ان کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، ان کے لوگوں کو ایک بہت مدت تک پاکستان کے اندر قیام کرنے کی اجازت دینا، اس کے علاوہ ان کو خیر خیریت سے واپس اپنے ملک بھیجنا، اور ان کی ہمیشہ سے ایک ہمارا جذبہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم باؤنڈری کی بات کرتے تو اس میں بھی پاکستان اس کو سیکیور بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن اب افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون سے آگے بڑھے، کیونکہ یہ حقیقت اب واضح ہو چکی ہے کہ بھارت اور دیگر ممالک صرف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے وہ نہیں ہو رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے پاکستان اور افغانستان کے لیے کہ وہ اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں؟
جی ہاں بالکل، اور اگر اس کو اگر یوں دیکھا جائے کہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی، بلکہ ان نے مہمان نوازی کیا، بلکہ ابھی تک وہ مہمان ہمارے موجود ہیں اور بڑی تعداد میں اس وقت مہاجرین موجود ہیں، تو پاکستان نے تقریباً تین دہائیاں بلکہ اس سے زیادہ اب ہونے والا ہے کہ ان کی نہ صرف لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ دی بلکہ اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو کچھ پاکستان نے ان کے لیے کیا اس کو وہ فراموش نہیں کر سکتے، لیکن جب سے بھارت کی چانکیائی فلاسفی، اس کے تحت اس نے افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ جمانے کی کوشش کی ہے، تو وہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو صورتحال تھی اس چیز میں رخنا ڈالنے کے لیے اور وہاں کی سرزمین استعمال کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف انہوں نے جو کچھ کاروائیاں کی اس سے اختلافات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے باقاعدہ ایک جنگ کہا جائے تو لڑی ہے افغانستان کی آزادی کے لیے، افغانستان کی بقا کے لیے، اور صرف ان کو پناہ دینے کے حوالے سے بات نہیں کی، ایک سپر پاور کے خلاف پاکستان جا کے ان کی مدد کرتا رہا۔ اب جہاں پر اس طرح کے خطے کی سچویشن کی، بیلنس آف پاور کی بات آتی ہے، تو کچھ جو عزائم بھارت کے مذموم نظر آتے ہیں پاکستان کے خلاف، اس میں اگر افغانستان اپنی سرزمین یا خود شامل ہو کر، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی شامل ہو کر پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے، تو آبویسلی پھر پاکستان کے پاس بھی ایک واضح ایک جواز موجود ہوتا ہے کہ جس میں وہ اسی طرح کاروائی کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ان سے بھائی چارے اور تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بات کی ہے۔ اگر ابھی گزشتہ دنوں آپ دیکھیں جس طرح کے دھماکے افغانستان میں ہوئے، تو اس پہ پاکستان کی اعلی افواج اور پاکستان کی قیادت کے حوالے سے اس کو اس کی مذمت کی جاتی رہی ہے، اور اس پہ ہمیشہ مدد کے حوالے سے پاکستان نے کہا کہ جس طرح کی بھی مدد درکار ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اور پاکستان نے جو یہی جو آپ نے کابل کے ملٹری اکیڈمی کے قریب جو دہشت گرد حملے کی، انہوں نے شدید مذمت بھی کی، اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے، بیان آیا ہے کہ جو انسانی جانوں کے نقصان پر ہم لوگ انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ دکھ کا عالم ہوگا کہ ان کے جو گھر کے جو ممبرز ہیں وہ ان سے بچھڑ گئے ہیں، اور انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغانستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔
جی بالکل صحیح کہا، اور پاکستان کے حالات دہشت گردی اور پاکستان کے اندر جو یہ ایک دہشت گردی کا سلسلہ چلا، یہ آگ اندر آئی، یہ بھی ادھر ہی سے آئی ہے، اسی جنگ کا، اسی حالات کا پیش خیمہ ہے جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ تو پاکستان تو براہ راست متاثر ہوتا ہے افغانستان کے حالات سے، اور پاکستان کب چاہے گا کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر امن کا جو اصل جسے کہہ سکتے ہیں کہ سورس ہے کہ جو افغانستان اسٹیبل ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی امن آئے گا، وہ بات اس بات سے ثابت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے اوپر بار بار الزام لگا کے امریکہ کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے، لیکن اب ان کی سابق قیادت جو تھی، سابق پریزیڈنٹ جو تھے، انہوں نے کھل کے بیان دیا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے اور پاکستان کے حق میں بیان دیے گئے اور پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کے حوالے سے انہوں نے منہ شگافی کی، مطلب اس چیزوں کے اوپر سے بال کھال اتار کے بتایا کہ جی اس طرح دہشت گردوں کو اسلحہ کون دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اب واضح ہوتی جا رہی ہیں اور یہ دنیا سے اب چھپی نہیں رہیں گی کہ پاکستان نے کیا کیا اور اس کے خلاف وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ جو نیکسس وہاں پہ پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا، را NDS اور موساد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو وہ ایک واضح چیز نظر آتی ہے کہ CIA اور اس طرح کی ایجنسیز جو مل کے پاکستان کے لیے جو پلان بنا رہی تھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا۔ پاکستان کی دفاع کے لحاظ سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے ایک بہت اسٹرانگ کنٹری ہے اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر آشکار ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لیے جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا تھا افغانستان میں اور کھیلا جا رہا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے پاکستان کی قیادت کے حوالے سے بھی، پاکستان کی دفاعی قیادت کے حوالے سے بھی وہ اس چیز کو سوچتے ہیں، اور بہت سارے وزٹس کے اندر بارہا اس بات پہ اظہار بھی کیا گیا، برملا اظہار کیا گیا۔ اب وقت یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت اور قیادت کو خود یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں، عوام کی بہتری چاہتے ہیں، یہ کولیشن جو فورسز وہاں پہ موجود ہیں وہ زیادہ عرصہ وہاں پہ نہیں رہیں گی، نہ ٹکنے والی ہیں، اس کے بعد پڑوسی تبدیل نہیں ہو سکتے
جی۔
انڈیا کا کوئی بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا، لینڈ لاک کنٹری ہے، راستے سارے پاکستان سے جاتے ہیں، فوڈ سپلائی ساری یہاں سے جاتی ہیں، تو جب اس کو چلنا ہی پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اپنے تعلقات کو اس کو خود بہتر بنانا ہے اور ہر اس چیز کو اس کو سیف گارڈ کرنا ہے جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے۔
جی بالکل، اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو یہ مسئلہ ہے اور دہشت گردی کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں۔ کچھ بات کریں گے بھارت کے حوالے سے اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزیوں پر۔ جی یاسم، 1100 سے زائد بار اس مرتبہ بھارت جو ہے وہ سیز فائر وائلیشن کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ساک نے ان کے خلاف ایک پروٹیسٹ بھی لانچ کیا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ جی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اس سے جو انسانی جانے ہیں ان کو بے حد نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی حوالے سے آسم ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان کے کردار کی۔ پاکستان نے یہ دیکھا کہ جس طرح خطے کے اندر یہ جو عام ریس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسلحے کی خریداری، اس کے علاوہ اس اسلحے کا استعمال اور اس کے اوپر بہت سے ممالک اپنا زیادہ سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ وقف کر رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کو شدید کنسرنز ہیں اور پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ معاملات اگر امن کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے حل ہو سکیں تو اس کے لیے یہ جو عام ریس ہے وہ خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن
جی بالکل انیقا، اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ ایک تو وائلیشنز کے حوالے سے جو سیز فائر لائن کی LOC کی وائلیشنز ہیں وہ بھی اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے، اور اب اس مسئلے کو دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ اپنے جو مظالم ہیں اور جو ہٹ دھرمی ہیں اور جو کچھ مظالم کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز کر رہی ہیں، اس کو چھپانے کے لیے، اپنا سیاہ چہرہ چھپانے کے لیے دنیا کی توجہ وہ بارڈر کی طرف لے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عام ریس کی آپ نے بات کی، بیلنس آف پاور کو چھیڑنے اور بگاڑنے میں امریکہ بہت بڑا ایک کردار ہے جو کہ بھارت کے ساتھ مل کے اس وقت یہ کام کر رہا ہے، تو اس سے ایک بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ماضی میں بھی اور ابھی بھی
جی
اس کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے دفاع کو اس کے مطابق اپ گریڈ کرنے کے لیے، ہم انڈیا کی وجہ سے نہیں، انڈیا کی دوڑ میں نہیں، بلکہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو بھی اپنے وسائل کو اس میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں سے لے کر اب تک صورتحال اگر آپ دیکھ لیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو اس سے اس خطے کے اندر امن کا استحکام جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس خطے کے اندر 4 سپر پاورز، نیوکلیئر پاورز میں کہوں گا، موجود ہیں، اور اگر اس طرح کا اسلحے کی دوڑ چلتی رہی تو پھر نقصان اس خطے کا ہی ہے، اور دوسرے جو کہ اسلحہ بیچنے والے ممالک ہیں جو کہ اس کے اندر شامل ہیں، میں مثال امریکہ کی دے رہا ہوں، مینوفیکچررز جو ہیں، ویپن مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ان کی ہیں، وہ تو اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے، تو اس لیے اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دیکھا جائے، یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جنگ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں
جی۔
تو آج ایک بہت بڑی اکانومی یورپی یونین کی صورت میں نظر آتی ہے اور میوچل انٹرسٹ پہ بات کی جاتی ہے، وہی ممالک جو آپس میں جنگ و جدل کرتے رہے آج ایک ساتھ ہیں، ان کی اکانومی مشترک ہے، ان کے مسائل مشترک ہیں، تو اس طرح کے معاملات کو پھر ہمیں خود بھی دیکھنا پڑے گا اور وقت آئے گا کہ جب اس چیز کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے گی کہ جنگ و جدل اور یہ اسلحے کی دوڑ جو اس کو ختم ہونا چاہیے۔
جی بالکل، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جنگ اور اسلحے کی دوڑ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بات کریں گے پروگرام میں ہمارے اگلے موضوع پر، امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب اور عراق کے عہدیداروں کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچے۔ جی امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن جب انہوں نے ریاض کا دورہ کیا تو وہ سعودی عرب اور عراق کے عہدیداروں کے درمیان ہونے والے ایک اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں۔ اور ریاض میں سعودی عراقی رابطہ کونسل کے افتتاحی اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور وزیر خارجہ نے اپنے دورے کے دوران پہلے مرحلے میں سعودی عرب پہنچے، جس کے بعد وہ قطر، پاکستان، بھارت اور سوئٹزرلینڈ کا بھی دورہ کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں ایک بڑی پیش رفت ہے اور یہ ان کا پہلا دورہ جو اس طرف وہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اس سے جو تعلقات ہیں اس میں ایک نیا شفٹ آئے گا۔ جی سامعین، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے شام میں جو جنگ کی صورتحال ہے اس کے اوپر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہنا کہ جو اسلامک سٹیٹ ہے اس کے انہوں نے کچھ خاتمے کی بات کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پیوٹن اور اردوگان کے مابین شام کے معاملے پر فون کال، جس میں انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار خیال کیا ہے کہ وہ شام کی جنگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں کو وہاں پہ محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کردش ریفرینڈم کے حوالے سے سامعین اگر بات کریں تو پاکستان نے کہا ہے کہ وہ عراق کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ عراق میں جو لوگ ہیں اور وہاں کی حکومت ہے وہ آزادی سے کام کر سکیں۔ جی اور کچھ یو این کے حوالے سے بات کریں سامعین تو لیبیا کے حوالے سے جو بات چیت کا سلسلہ تھا اس کے لیے ایک نئی ڈیٹ پروپوز کی جا رہی ہے تاکہ معاملات کو بہتری سے حل کیا جا سکے اور کنسنسس سے جو ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سامعین کچھ کھیل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور سری لنکا کے مابین جو پانچواں او ڈی آئی ہے وہ پیر کے روز کھیلا جائے گا اور میچ 3 بجے شروع ہوگا اور پاکستان کو یقیناً لیڈ حاصل ہے اور دیکھیں گے کہ اس میچ میں پاکستان کیسے پرفارم کرتا ہے۔ سری لنکا کے حوالے سے سامعین بات کی جائے تو ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان اور سری لنکا کے مابین، اور سری لنکا نے اپنی ٹیم کو فائنل کر لیا، اور اپنے کھیل کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو پلیئرز کے نام بھی بتائیں گے جو پاکستانی بلے بازوں کے مد مقابل ہوں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان نے جہاں او ٹی آئی کے اندر بہت اچھی پرفارمنس دی اور لیڈ ہے ان کو، تو دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی میچ کے اندر پاکستان پریشر میں کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے جو کھیل کا میدان ہے اس کے اندر بھی ترقی کر رہا ہے، اور پی سی بی اور ہماری حکومت کو یہ سرا جاتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے پاکستان کے اندر جو اسٹیڈیم کی بحالی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا ہے، بلکہ جو کرکٹ شائقین ہیں وہ یقیناً اس بات سے بہت خوش ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دوبارہ سے ہمارے اسٹیڈیمز آباد ہو گئے اور کرکٹ کے حوالے سے جو ہماری اٹیچمنٹ ہے اور وہ رونقیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو یقیناً پتہ لگے گا کہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں پاکستان کیسے پرفارم کرتا ہے۔ اور کچھ جلدی سے ہم موسم کی بھی سامعین بات کر لیں تو موسم کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ اور آج صبح ریکارڈ کیے گئے ٹیمپریچرز کے حوالے سے کچھ بات کریں تو اسلام آباد میں درجہ حرارت ہے 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 20، جبکہ کراچی میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کوئٹہ کی بات کریں تو یہاں درجہ حرارت ہے 17، گلگت میں 5، مری میں 6 اور مظفرآباد میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ تو تھی کچھ موسم کی مختصر سی صورتحال، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے میں بارش ایکسپیکٹڈ ہے۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، पिशावर से 1260 किलोहर्ट्ज़ और क्वेटा से 756 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
शामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान में। जी सामीन, इतवार का रोज है, छुट्टी का दिन है और उसको भरपूर बनाने के लिए मैं और सैयद आसिम रजा आपके लिए मौजूद है। पूरी टीम हमारी यहाँ पर आपके लिए मौजूद है जो चाहती है कि इतवार के रोज आपका खुशगवार बन सके। सामीन, कुछ मौसम से ही आगाज करते हैं और मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। तहम मालाकंड, हजारा डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर के मुताबिक इस्लामाबाद में दर्जा हरारत है 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 20 जबकि कराची में 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पिशावर में दर्जा हरारत है 17 जबकि कोयटा में 7 और गिलगित में 6 डिग्री सेंटीग्रेड। मरी की बात की जाए तो यहां दर्जा हरारत है 11 जबकि मुजफ्फराबाद में 14 डिग्री सेंटीग्रेड। एटाबाद की बात करें तो यहां दर्जा हरारत है 13, भावलपुर में 21 और फैसलाबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। गुजरावाला में दर्जा हरारत है 19 जबकि गुजरात में 18 और हैदराबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जंग में दर्जा हरारत है 20 जबकि लाड़काना में 21 और मुल्तान में 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जी पिशावर की बात करें तो यहाँ दर्जा हरारत है 15, कोयटा में 9 जबकि सरगोधा में 19 डिग्री सेंटीग्रेड। शेखोपुरा की बात करें तो यहाँ दर्जा हरारत है 24, सियालकोट में 21 और सखर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात करेंगे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के हवाले से, लेकिन आसिम सबसे पहले जो मैं एक खबर शेयर करना चाहूंगी और यकीनन आपको भी ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा और तमाम सुनने वालों को, हमीदा अली नाम की एक खातून है जिनका ताल्लुक क्वेटा हजारा टाउन से और बलोचिस्तान में। उन्होंने अपनी नौयत का एक रेस्टोरेंट खोला है जिसमें आसिम सिर्फ खवातीन का अमला होगा जो काम करेगा। और मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल बलोचिस्तान जैसे इलाके के अंदर इस तरह से खवातीन का सामने आना और जो रिवायत जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको तोड़ना और उसके बाद इस तरह के रेस्टोरेंट को चलाना एक बहुत बड़ी कामयाबी। और असल में तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब भी हम बात करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तो वो यही है कि वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए अपने घर के लिए या अपने लिए काम करती हैं।
बिल्कुल सही है जी, क्योंकि वैसे तो देखा जाता है कि दुनिया में ज्यादातर जो शेफ हजरात हैं बड़े बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जो मेल होते हैं और जो मेल वेटर्स होते हैं उनका ज्यादा डोमिनेशन नजर आती है, लेकिन ये एक अछूता अंदाज और स्पेशली इन पाकिस्तान ये अपनी नौयत एक आप एक रेस्टोरेंट होगा, खवातीन के लिए एक भरपूर मौका होगा कि वो सिर्फ खवातीन के रेस्टोरेंट्स में जा सकेंगी और उनको वहां पे अच्छे अंदाज में एंटरटेन किया जा सकेगा। एक डिफरेंट चीज है डेफिनेटली, इससे अच्छे एक रिवायत भी बनती नजर आएगी हमें।
जी बिल्कुल, और आप कोई भी काम करें वो छोटा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं ये समझती हूँ ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी। और अब खवातीन अपनी रिवायत को कायम रखते हुए आगे आ रही है और यही पाकिस्तान की मैं समझती हूँ जो हमारा कल्चर है या हमारी तहजीब है उसकी खसूसियत भी यही है कि आप किस तरह से अपनी तहजीब को अपनाते हुए लेकिन जो दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। कुछ बात करेंगे जल्द से टीबी की तशखीस ہی سائنسدان نے پٹی تیار کر لی. جی تو سامعین، سائنسدانوں نے ٹی بی کی تشخیص کے لیے مراحل سے چھٹکارا دینے والی ایسی پٹی تیار کی ہے جس پر ننی سوئیاں لگی ہیں. یہ نہ صرف سوئیاں جلد کے اوپر چپکا کر ان سے ٹی بی کی نہایت درستگی سے تشخیص کی جا سکتی ہے، بلکہ عام ٹی بی ٹیسٹ میں جو آپ کو بہت ساری سوئیاں بازو کے اندر گہرائی تک داخل کیا جاتا تھا اور جو کافی تکلیف دہ عمل تھا، اب اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا گیا ہے.
اس کے علاوہ مارشل آرٹس میں جیسے ہم بڑی پریکٹس دیکھتے ہیں، لوگوں کے فن کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، لیکن اب اس میں صرف انسان نہیں بلکہ روبوٹس بھی آگے ہیں، اور اب انسانوں کے بعد روبوٹس نے بھی مارشل آرٹ کی ٹریننگ لینا شروع کر دی ہے. چین میں ایک ایسا دلچسپ روبوٹ متعارف کرایا ہے جو نہ صرف مارشل آرٹ کا ماہر ہے بلکہ تائی چی موز اس دلچسپ انداز سے پرفارم کرتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں. چین کے روبوٹس بنانے والی کمپنی کی جانب سے متعارف کرائے گئے اس روبوٹک آرم میں 7 جوائنٹس ہیں اور یہ انتہائی پھرتیلا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اب صرف آپ مارشل آرٹ میں انسانوں کو مہارت کے جوہر دکھاتے نہیں دیکھیں گے بلکہ روبوٹس بھی اس میں سارے فہرست ہوں گے.
عاصم، جہاں آپ روبوٹس کی بات کریں تو میں بھی سامعین کو بتانا چاہوں گی، نشوونما پانے والے جڑوں کے حامل روبوٹک پودا تخلیق کر لیا گیا ہے. جی سامعین، آپ کو بتاتے چلیں، کمپیوٹر ماہرین نے ایسا روبوٹ تخلیق کیا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کر لی جس کی جڑیں اصلی پودے کی طرح نشوما پا سکتی ہیں. اس پروجیکٹ کو اطالوی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے سائنسدان نے متعارف کرایا ہے. اس پروجیکٹ کو نہ صرف پلانٹائڈ کا نام دیا گیا جس میں جڑوں کا ایسا نظام رکھا گیا جو دیگر توانائی کے ذرائع، مثلاً اس کے علاوہ شمسی توانائی اور ہوا پر انحصار کیے بغیر صرف مٹی سے توانائی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں.
اس کے علاوہ بتاتے چلیں جی، سائنسدانوں کو 1 کروڑ سال پرانے دانت مل گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ قدیم ترین اگر دیکھا جائے، انشینٹ اگر بات کی جاتی ہے، تو یہ سب سے زیادہ طویل لیونگ لائف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس وقت جرمنی میں سائنسدانوں نے 1 کروڑ سال قدیم دانت دریافت کیے ہیں، اور یہ ایک ایسے جانور کے دانت ہیں جس کی دریافت نے دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی ہے. ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ دانت ہومومن نامی ایک مخلوق کے ہیں جسے سائنسدان موجودہ انسان کی ابتدائی نسل قرار دیتے ہیں. یہ دانت 1 سال قبل دریافت ہوئے تھے، لیکن یہ دریافت اس قدر سحر انگیز اور اہم تھی کہ سائنسدانوں کو اس کا اعلان کرنے میں 1 سال کا عرصہ لگا. رپورٹ کے مطابق 1 ماہ قبل سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ انہیں 57 لاکھ سال پرانے زمانے کے ابتدائی انسانوں کی موجودگی کا سراغ ملا ہے، اور تاہم اس نئی دریافت نے انسانی تاریخ کو مزید طویل کر دیا ہے.
کچھ صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بچے کی صحت پر نظر رکھنے والی سمارٹ جراب ایجاد کر لی گئی ہے. جی سامعین، صحت کا صحیح طور پر اندازہ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بچہ آخر کیوں بے چین ہے اور کیوں رو رہا ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے ماہرین نے ایک ایسی سمارٹ جراب تیار کی ہے جسے بچے کو پہنانے سے آپ اسے سمارٹ فون پر ننھے بچے کی دل کی دھڑکن، آکسیجن لینے کی ترتیب دیکھ سکیں گے. اس سمارٹ جراب کو امریکی کمپنی نے تیار کیا ہے جسے دنیا کی پہلی کرامت جراب قرار دے دیا گیا ہے. جی سامعین، ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی، اور آپ کو آگاہ کریں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی خبروں سے. کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان.
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 بجے تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
شامدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں سامن، اور بات کریں گے کچھ شوبز کی دنیا کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپر سٹار شان کی آنے والی پاکستانی فلم ارتھ 2 کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ ارتھ 2 دراصل ایک ایسی فلم کا سیکول ہے جسے 35 سال بعد پاکستان میں بنایا جا رہا ہے۔ ارتھ 2 نے نہ صرف ایک ایسا سکرپٹ ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمایمہ ملک ہمیں نظر آئیں گی، اس کے علاوہ محب مرزا بھی ہمیں نظر آئیں گے اور شان اس میں ایک گلوکار بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید فلم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ شان، ہمایوں سعید، محمد مرزا، ہمایمہ ملک اور عظمیٰ حسن علی اس میں شامل ہیں، اور ٹریلر میں ان تمام کرداروں کو اپنے اپنے کیریئر کے شروع کرنے اور پروفیشن کو کامیابیوں تک لے جانے کی جستجو سمیت جذباتی مسائل سے دوچار بھی دکھایا گیا ہے۔
جس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ رواں سال کے آخر تک مزید 6 پاکستانی فلموں کی نمائش متوقع ہے۔ رواں سال کے آخر تک مزید 6 پاکستانی فلمیں جو ہیں وہ ریلیز ہونے والی ہیں، جس میں ہدایت کارہ سنگیتا کی فلم تم ہی تو ہو، شان کی فلم ارتھ 2، ہمایوں سعید کی فلم پروجیکٹ غازی، سہیل خان کی فلم شور شرابہ، ہدایت کار شعیب منصور کی فلم ورنہ جس میں مائرہ خان ایک بار پھر مرکزی کردار ادا کریں گی، جبکہ ایک اور فلم چیمپئن کی نمائش بھی 21 نومبر تک متوقع ہے۔ دوسری جانب سال 2018 میں بھی 3 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوں گی۔ دس از اے گڈ نیوز فار سینما بین، جتنے بھی ہیں سینما کے شوقین لوگ جو فلم دیکھنے کے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے پاکستانی فلموں کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔
جی، کچھ بات کریں گے ہم موسیقی کے حوالے سے۔ بے ہنگم موسیقی سے ہٹ کر اچھے دھنوں پر مبنی گانوں کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے غلام علی کا۔ نامور گلوکار غلام علی نے پاکستان فلمی میوزک کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ضرور اس کو بہتر بنانا ہے۔ ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اس دور میں انہوں نے بہت سی فلموں میں گانے گائے جو زبان زدے عام ہوئے، موجودہ موسیقار اچھی کمپوزیشن بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی موسیقی کو فروغ دیں گے تو یقیناً اس سے نہ صرف فلموں کو بھی ایک اچھا ہم اس میں گانے سن سکیں گے، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بے ہنگم موسیقی کے بجائے اچھے دھنوں پر کام ہونا چاہیے۔
شوبز اور فلم کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو جہاں پہ آپ کے لیے انٹرسٹ کے لیے بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، وہاں پر جو میوزیشنز ہوتے ہیں اور جو میوزک انڈسٹری ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے، اور اچھا میوزک پروڈیوس کرنا اور اچھا میوزک آنا یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور اچھا میوزک ہوگا تو فلم اچھی ہوگی۔ مون پرویز صاحبہ کہتی ہیں، جو ایک اچھی سنگر بھی ہیں، کہ میوزک انڈسٹری کو چربا سازی نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے، اتنی محنت سے گیت تیار کرتے ہیں مگر چربا ساز اسے چرا کر ہمارے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ دس از اے ڈائلما، لیکن یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے کہ بہت آسان لگتا ہے کہ کسی ملک سے بھی کسی بھی زبان کے گانے کی کاپی کر لی جائے اور وہ گانا ہٹ ہو جائے جو کہ آلریڈی ہٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کو بڑا ڈسکریج کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک میوزک کی ایک اختراع ہوتی ہے، لیکن جو سنگرز ہیں اس چیز سے بعض اوقات نالا نظر آتے ہیں۔
جی سامن، کچھ ملبوسات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ملبوسات کی جدید ورائٹی کی نمائش پاکستانی ماڈلز نے بھی بھرپور پرفارمنس دے دی، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایسے ڈیزائنرز موجود ہیں جن کے ملبوسات کو غیر دوسرے ممالک کے اندر کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے. اور اس پہ خاص کر عاصم اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے برائڈل ڈریسز کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت ہی خوبصورت کام کیا جاتا ہے. خاص کر اگر ہم لاہور کے اندر جو پرانے لاہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ہاتھ سے جو کڑھائی اور دیگر اس طرح کا کام ہے وہ بہت خوبصورت کرتے ہیں.
جی بالکل, جو ایک ہنر ہے, ایک فن ہے اور یہ ایک انڈسٹری ہے پوری, اس کو اگر دیکھا جائے نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ پوری دنیا میں جو بھی اس ٹائپ کا ہمارا, کیونکہ سب کانٹیننٹ کا, کیونکہ ایک ہی جیسے آلموسٹ ڈریسز ہوتے ہیں, خاص طور پہ بھارت پاکستان کی بات کی جائے تو وہ باقاعدہ پاکستان کے ان ملبوسات کے لیے آرڈرز دینے کے لیے یا آن لائن آرڈرز دینے کے لیے یا اپنے کسی رشتے دار یا ریلیٹو کے ذریعے وہ آرڈرز دیتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پسند کیا جاتا ہے, ڈیمانڈ کی جاتی پوری دنیا میں. تو یہ بھی ایک انڈسٹری ہے اور اس کو تھوڑا سا اگر دیں توجہ تو یہ باقاعدہ پوری دنیا میں, مطلب اگر ہم دیکھیں جس طرح فرانس ہے جہاں پہ فیشن ویکس ہوتے ہیں, وہاں پہ جس کے حوالے سے برانڈز کو متعارف کرایا جاتا ہے, تو اس طرح پاکستان کی اس انڈسٹری کو بھی پوری دنیا میں اور ابھارا جا سکتا ہے.
جی بالکل, اور پاکستان کی جو انڈسٹری یقیناً ہم بھی امید کرتے ہیں کہ وہ تیزی سے ترقی کریں گے. کچھ بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. کہا یہ جاتا ہے عاصم کے جنگوں اور بیماریوں سے زیادہ آلودگی سے ہلاکتیں پیش آ رہی ہیں. ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے سامعین. ایک حالیہ رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ دنیا میں قبل از وقت ہونے والی اموات کے لیے آلودگی جنگوں, تشدد اور بیماریوں سے بہت بڑا سبب ہے. آلودگی کے باعث صرف سال 2015 میں ہی 90 لاکھ ہلاکتیں ہوئی, جن میں سے زیادہ تر اموات پسماندہ اور کم متوسط ممالک میں ہوئی. آلودگی سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں میں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر جنگوں, تشدد اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ملیریا اور ایڈز کے باعث ہونے والی تمام ہلاکتوں کو بھی ملایا جائے تو وہ کم ہوں گی. آلودگی سے ہونے والی ہلاکتیں جنگوں سے ہونے والی مجموعی ہلاکتوں سے 50% زیادہ ہیں. اور ایک سائنسی جریدے کے مطابق 2015 میں آلودگی سے ہونے والی جو ہلاکتیں اس میں ایک تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. اور عاصم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں, ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ماحول کی جو صفائی ہے یا ماحول کو صاف رکھنا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے, لیکن اس کے حوالے سے بات چیت نہیں کی جا رہی.
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری ہیلتھ کے حوالے سے اس کے اندر امپروومنٹ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو میڈیسنز ہیں اور جو آپ ڈائگنوسٹک کی بات کرتی ہیں, تشخیص کی بات کرتی ہیں, اس کے اندر جدت کے باوجود کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا. متعدی امراض ہو جائیں یا دوسرے امراض ہوں, اس سے جو ہلاکتیں ہیں اور اس سے جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف کی اگر ٹائم کی بات کی جائے, جس طرح آپ نے کہا کہ قبل از وقت اموات کی بات کی جائے, تو وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی جنگوں میں جب بات کی جاتی ہے یا پھر دوسری تباہی آفات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ تعداد ہمیں پوری دنیا میں ان امراض سے ہونے والی اموات کی نظر آتی ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک انٹرنیشنل فورم موجود ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ چیز کنٹرول نہ ہو اور اس پہ کام نہیں کیا جا رہا, تو وہ انڈیویجولی کنٹریز کے اوپر یعنی ممالک کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, منحصر ہے کہ وہ اس پہ کام نہیں یا توجہ کیوں نہیں دے رہے. اور جبکہ ایک الوکیٹڈ فنڈ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ان کے اوپر بائنڈنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنا پیسہ لازمی اس پہ لگانا ہو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے دنیا میں بہت سے کم ایسے ممالک ہیں جو کہ ایک خطیر رقم خرچ کرتے ہوں, اس میں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, کہ جس کی وجہ سے اموات کی ریشو جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے.
جی بالکل. اور کچھ ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو خون کی کمی دور کرنے کی غذاؤں کے حوالے سے اگر ہم کچھ بات کریں سامعین, تو جسم میں خون کی کمی یا در حقیقت جسم میں خون کے سرخ خلیات کی کمی کو کہا جاتا ہے, اور اگر آکسیجن کی فراہمی کا کام کرتے ہیں, اس مرض میں خون کے صحت مند سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے جس کو جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن پہنچاتے ہیں. اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ٹماٹر کا استعمال کریں, اس کے علاوہ کشمش کا استعمال کریں اور خشک خوبانی. تو عاصم میرے لیے بہت نئی بات یہ کہ خون بڑھانے کے لیے اگر آپ ان تین غذاؤں کا کہا جاتا ہے استعمال کریں تو آپ اس کمی کو دور کر سکتے ہیں. اور دوسری की जानिब सामीन आपको आगाह करते चले, मछली खाना दिमागी अमराज से बचाए। जी आपको क्या मालूम है कि मछली खाने से आप ये बात जान लें कि इसका मुस्तकिल इसको अपनी गजा का हिस्सा बना लें, ताकि अगर आपको डायमेंशिया जैसी अगर बीमारी है या इसका खतरा भी टल सकता है। और इसके अलावा अल्जाइमर सोसाइटी की तहकीक में बताया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए फायदेमंद जुज है और मछली के जरिए इसे जिस्म का हिस्सा बनाया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक मछली और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि जहन और दिमागी अफाल के लिए अहम है। तहकीक के मुताबिक मछली को गजा का हिस्सा बनाकर उम्र बढ़ने से आने वाली जहनी तनजली के खतरे को कम किया जा सकता है। तो ऐसे हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे और तमाम सुनने वालों, और जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, वो मछली को अपनी गजा का हिस्सा बना लें, ताकि वो किसी भी किस्म की जो दिमागी बीमारियां हैं उससे महफूज रह सकें। आमीन। और आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। कुछ ही देर के बाद हम आपसे गेम भी अनाउंस करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स के हाल के बारे में भी बात करेंगे, कारोबारी दुनिया से भी आपको आगाह करेंगे और आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। नंबर्स आप हमारे नोट कर लीजिए, डायल करने होंगे आपको हमारे नंबर 0519215377। इसके अलावा डायल कर सकते हैं आप हमारा नंबर 0519215378 और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा डायल करके हमारा नंबर 0519215379। आसिम, कल ही जो है मौजात के हवाले से बात की जाती है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है। कुछ उनके मौजात के हवाले से अगर एक बात की जाए तो एक मुख्तसर सा वाकया सामीन में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि तमाम अम्बिया और तमाम इंसानों से अफजल है और हमारे पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का अंदाजा अगर लगाया जाए तो ये पूरी जो कायनात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं और खातिमुल अम्बिया हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह बड़ी बड़ी फजीलतें हासिल हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात भी बेशुमार हैं। एक मुख्तसर से मौजे के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। दारवी ने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर पे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहात के पास से गुजरे तो आपसे इरशाद किया गया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ना कोई इसका शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। इस देहाती ने कहा कि तुम्हारे इस दावे का कोई गवाह भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सामने वाला दर मेरा गवाह है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को बुलाया, वो मैदान के किनारे पर था, जमीन चीरता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे 3 बार गवाही चाही, इसने 3 बार गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। इसके अलावा चांद के झुकने की अगर बात की जाए और झूठी बात की अगर बात की जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तौर पर तंबीह की है कि किसी से भी झूठी बात को मंसूब न किया जाए। तो आसिम, ये हमारे लिए एक ज़ाब्ता हयात है, गाइडलाइंस है, और यकीनन अगर हम इस्लाम को रिव्यू करते हैं, गो थ्रू करते हैं, आप इस्लाम को, यही मैं कहना चाहूंगी मुख्तसर से बात, कि किसी की नजर से देखने के बजाय खुद इसके बारे में तहकीक करें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है और इस तरह की हमें बातें बताई गई हैं जिससे यकीनन हम बचकर ना सिर्फ एक अच्छे शहरी बन सकते हैं बल्कि हम आगे के लिए भी अपनी जो सामान की तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सामीन, इस वक्त हुआ जाता है कि हम प्रोग्राम में शामिल करें खास खास खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तुर्की के तजर्बात से फायदा उठाने का ख्वाहिशमंद है। इक्तिसादी अमूर से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़ुसूसी मावन ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना इक्तिसादी पॉलिसियों के बदौलत गुज़िश्ता 4 साल के दौरान मजमूई मुल्की पैदावार की शरह में बेहतरी आई है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के साथ मजबूत कोशिशों और करीबी तआवुन की जरूरत पर जोर दिया है। जापान में ऐवान नुमाइंदगान के लिए होने वाले आम इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं। जी सामेंगे, हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे खेल की दुनिया का हाल और आपको आगाह करेंगे कारोबारी सूरत हाल से। इसके अलावा गेम भी अनाउंस करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का लफ्ज कौन सा है और आपने किस लफ्ज को बूझना है, और 10 बजे के बाद हमारी लाइंस आपके लिए खोल दी जाएंगी ताकि आप कॉल कर सकें। अभी से आप हमारे नंबर्स नोट कर लें 0518-921-5377। इसके अलावा डायल कर सकते हैं आप हमारा नंबर 0518-921-5378 और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा डायल करके हमारा नंबर 0519215379। यहां हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
दुनिया भर में होने वाले खेलों के अहम मुकाबले, खेल के मैदान से ताज़ा तरीन खबरें, नामवर खिलाड़ियों से मुलाकातें और खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली वो तमाम खबरें जो आप जानना चाहते हैं, सुनिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड रोजाना 4:05 से 5 बजे तक सिर्फ न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बगैर पाकिस्तान रोजाना 8:10 से 10 बजे तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैनुल अक्वामी खबरें और उन पर तज्जिये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताज़ा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
शामदीद कहेंगे हम आपको प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान में। सामीन छुट्टी का रोज है और आपकी छुट्टी के रोज को बेहतर बनाने के लिए रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल और सुबह बखैर पाकिस्तान की पूरी टीम आपकी खिदमत में मौजूद है। कुछ कारोबारी दुनिया की सामीन बात करते हैं, पाकिस्तान निजी सरमायाकारी के लिए 5 बेहतरीन ममालिक में शामिल। जी हां, माली साल 2017 की इब्तदाई सह माह के दौरान 3 अरब $60 करोड़ के 2 हाइड्रो पावर प्लांट मंसूबों के आगाज के बाद पाकिस्तान दुनिया के 5 सबसे बड़े ज्यादा प्राइवेट पार्टिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। और गुज़िश्ता रोज आलमी बैंक की जानिब से PPIR फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमें यह पता चलता है कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 5 बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। इस फहरिस्त में इंडोनेशिया समेत चीन, ब्राजील और उर्दन शामिल हैं। پہلے 6 ماہ میں عالمی سطح پر پی پی آئی سرمایہ کاری میں جنوبی ایشیا کے 17% شیئرز تھے. علاقائی رجحان کم ہو سکتا ہے جس سے عالمی سرمایہ کاری کے شیئرز میں بھی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے جو کہ 2015 میں 4% کی سطح پر پہنچ گیا ہے. جی سامعین, پاکستان کا غیر ملکی زر مبادلہ صحت مندانہ سطح پر موجود ہے, یہ کہنا ہے وزارت خزانہ کا. وفاقی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر صحت مندانہ سطح پر موجود ہے اور آئندہ مہینوں میں مثبت معاشی رجحانات کو تقویت ملنے کے ساتھ ساتھ یہ ذخائر صحت مندانہ سطح پر برقرار رہیں گے. وزارت خزانہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کو گرنے سے بچانے کے لیے $450 ملین حصول کیے گئے ہیں تاکہ اس کو معمول پر لایا جا سکے اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھی جا سکیں. جی تامین, آپ کو ایک اور خبر دیں کہ بیواؤں اور پینشنز کو ٹیکس سے مستعفی قرار دے دیا گیا. یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ان کی پینشنز کے اوپر گزارا چلتا ہے, اور وہ تمام خواتین جن کے شوہر اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں ان کے لیے حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑا ریلیف ہے, ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے, اور 10% جو انکم ٹیکس سے ان کو بچت کی گئی ہے, اور ان کو اسکیموں میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ پی بی اے اور پی بی ایس کو ٹیکس کی فہرست بنا دیا جائے. وہ تمام لوگ جو گاڑیوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور نئی گاڑیاں رکھنا چاہتے ہیں, ان کو بتاتے چلیں کہ ہونڈا کی نئی ایس یو وی گاڑی فروخت کے لیے پیش کر دی گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ کی اگر بات کریں عاصم, تو مارکیٹ میں جو ملا جلا رجحان رہا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کے ایس سی 100 انڈیکس 8 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ لگ بھگ گزشتہ روز کی سطح پر بند ہوا ہے. سینکڑوں اشیاء پر 80% تک درآمدی ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے. جی سامن, حکومت نے سینکڑوں اشیاء کی درآمد پر 10% سے 80% تک ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. حکومت کا موقف ہے کہ تجارتی خسارے کو کم کرنے اور درآمدی اشیاء کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا, اور اس سے غریب آدمی متاثر نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھ آپ سے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے, اور کچھ کاروباری دنیا کے حوالے سے تو ہم نے سامعین کو آگاہ کر دیا, اور ان کو ہم نے بتایا ہے کہ اگر ہم بات کریں اپنے سٹاک انڈیکس کی تو اس میں کیا رجحان رہا ہے. اور دوسری جانب میں کچھ بات کرنا چاہوں گی عاصم, پاکستانی فلمز کے حوالے سے. ہم نے دیکھا پاکستانی فلمز میں اگر سینما گھروں کی بات کی جائے تو مختلف پاکستانی فلمز ہیں جو سینما کے اندر ہیں, اور ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی فلمز کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, اور شائقین بڑی تعداد میں اب دوبارہ سے سینما کا رخ کر رہے ہیں.
جی بالکل صحیح کہا آپ نے, اور سٹوری بورڈ اور اچھا جسے کیسے کردار کو نبھانے کے لیے اچھے فنکاروں کا آزمانا اور ان کی اچھی پرفارمنس جو ہے وہ اس چیز کا باعث بن رہی ہے. اور ایک روایتی انداز جو تھا فلموں کے حوالے سے, اس کے اندر تبدیلی آنے کے بعد سے جدت کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ لوگوں کو مائل کروانا سینما کی طرف, یہ بہت مشکل کام تھا جس میں اب کامیابی حاصل ہو چکی ہے. اور جس طرح بھی ہم نے پہلے بھی خبر پڑی کہ رواں سال کے آخری مہینوں میں نومبر اور دسمبر کی بات کی جا رہی ہے, تو 6 نئی مزید فلمیں آئیں گی, اور اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ جی تقریباً 18 نئی فلمیں جو ہیں پاکستان کی وہ ریلیز ہوں گی.
جی بالکل, اور میں یہ سمجھتی ہوں اس سے نہ صرف سینما گھر ہمارے دوبارہ سے آباد ہوں گے, بلکہ وہ جو ایک ٹرینڈ ہے جس میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ہم جو ہمسایہ ممالک کی فلموں کو زیادہ پسند کرتے, اس سے اب لوگ نکل کر واپس جو پاکستانی اسکرپٹ ہے اور پاکستانی ہدایت کار ہیں ان کو دوبارہ سے پسند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ پاکستان کی بات کریں, حالیہ عاصم میں دیکھ رہی تھی, میری نظر سے خبر گزری جس میں ایک 16 سال کے طالب علم ہے جن کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نوبل انعام کے لیے بھی ان کو جو ہے نام جایا جا سکتا ہے ان کی کاوشوں کی وجہ سے. انہوں نے فزکس کے ذریعے ایکسپیریمنٹیشن میں آگے جا کے بہت ہی اچھا काम किया, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के तालिब इल्म मौजूद हैं जो पाकिस्तान के नाम को रोशन करना चाहते हैं। और उनकी एक तजवीज़ थी जिसके बारे में मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि हम लोगों को वर्चुअल लर्निंग की जानिब चाहिए। जब तक हम बच्चों को स्कूल कॉलेज के अंदर एक ऐसा एटमोसफेयर फराहम नहीं करेंगे जिसमें वो एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, यानी कि आप लोग सिर्फ थ्योरी के बजाय वो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली जब तक वो उसमें
वर्चुअल एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं वही आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिससे आप किसी भी तहकीक के नतीजे की तरफ जा सकते हैं, ना कि इसको सिर्फ पढ़ा जा सके। तो ये बहुत अच्छी एक उनकी सजेशन है। और लेकिन इसमें वंस अगेन फिर इसमें आपको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की बात आ जाती है, दैट सीज पे किस हद तक अमल दरामद हो सकता है।
जी बिल्कुल, और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने तालीमी निजाम के अंदर कुछ जिद्दत लेकर आए। और ये इस बच्चे की जो स्टूडेंट थे उनका फिजिक्स के पेपर ने जो तमाम साइंटिस्ट हैं उनको हैरान कर दिया गया है, और वो 17 साल के हैं सामीन, और पाकिस्तानी स्टूडेंट है, और उनके फिजिक्स पेपर ने जो तमाम साइंसदान हैं उनको बहुत ज्यादा जो है हैरान कर दिया गया। उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस किया है सोशल इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का नाम को रोशन करते हैं। इंटरनेशनल यंग फिजिक्स टूर्नामेंट था जिसमें उन्होंने तमाम साइंसदानों को दंग कर दिया, और फिजिक्स के फिनोमिना की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शहीर नियाजी नाम है उनका, 17 साल के हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने 2016 के अंदर फर्स्ट पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल यंग फिजिक्स टूर्नामेंट में अपना नाम पैदा किया, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इनको रिपोर्ट किया। तो पाकिस्तान के लिए मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा एजाज की भी बात है, और 2017 नोबल्स के अंदर भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको पीस प्राइज से नवाजा जा सके, और यकीनन पाकिस्तान में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के नाम को रोशन करें। आसिम, अब कुछ खेल के हवाले से बात करते हैं, और खेल की खबरों पर जाने से पहले मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी आज के लफ्ज के हवाले से।
आज का जो हमारा ब्लर गेम का वर्ड है जिसको आप लोगों ने जानना है, दोनों जो मफहूम या उसकी जो डेफिनेशन है वो हम बताएंगे, आपने गैस करना है कि अनिका की बात ठीक है कि मेरी। आज लफ्ज है फ्लेटली। फ्लेटली का मतलब है जो आज तो मॉडर्न जमाना है और हुकूमतें और जिस तरह सिलसिला चलता है कैबिनेट बनती है, लेकिन मशावरत के लिए माजी में जो बादशाहों के पास एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो एक छोटी सी काबीना टाइप की चीज बनती थी तो उसको फ्लेटली कहा जाता था, और उसके मेम्बरान को भी फ्लेटली कहा जाता था। ये बहुत यूनानी तर्ज हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ, जमाने की बात हो रही है, तो उस वक्त से ये इख्तरा निकली थी, लेकिन ये बाद में इसको खत्म कर दिया गया, उसके जो तर्ज हुकूमत थी वो चेंज होती गई, और उसके बाद कैबिनेट का लफ्ज इस्तेमाल होता गया, काबीना का लफ्ज इस्तेमाल होता गया। तो फ्लेटली बेसिकली मतलब उसका उस कैबिनेट का था, उस ग्रोह का था जो कि मुशावरत जिसे बादशाह लिया करते थे।
जी ये तो थी आसिम की राय सामीन, और आपको कॉल करके हमें बताना होगा कि आप किसकी बात से इत्तफाक करते हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक और जितनी मुझे समझ है उसके मुताबिक हम स्टैम्प कलेक्शन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फैसला आप पर है, आपको कॉल करनी होगी और हमें बताना होगा कि हम दोनों में से किसने दुरुस्त मतलब बताया। उसके लिए आपको हमारे नंबर अभी से नोट करने होंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हमें यकीनन जवाब दे सकते हैं इस मतलब का। और आसिम आज देखते हैं कि वो कौन से लोग होंगे जो इस कॉम्पिटिशन को विन करेंगे। और सामीन आपको अगर पिछले हफ्ते के कॉम्पिटिशन के हवाले से बताया जाए तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने हमें कॉल की और जो मुकाबले के अंदर वो शामिल हुए, जिसमें कुछ नए नाम भी थे। तो यकीनन उम्मीद करते हैं कि आज भी हमारे पास जो है वो कई नाम आएंगे जो इस मुकाबले के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए आप हमारे नंबर अभी से नोट कर लें, 0519215377। इसके अलावा डायल कर सकते हैं आप हमारा नंबर 0519215378, और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा डायल करके हमारा नंबर 0519215379। यहां हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आसिम से जानेंगे खेल की दुनिया का हाल।
ऐ दुनिया के मुनसिफों, सलामती के जामिनों, कश्मीर की वादी जल रही है कई दहाइयों से। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार मकबूजा कश्मीर के मासूम और बेगुनाह शहरियों का लहू सलामती के जामिनों आपको पुकार रहा है। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम सलामती कौंसिल की पास शुदा करारदादों पर अमल दरामद के मुंतजर। ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک، خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
شامدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں۔ میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق اور میرے ساتھ موجود ہیں سید عاصم رضا۔ عاصم کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے کھیل کی صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کھیل کی دنیا سے ان کے پاس ہمارے لیے کیا خبریں موجود ہیں۔ جی عاصم
جی، بتاتے یہ چلیں آپ کو کہ جس طرح کرکٹ، کیونکہ سر فہرست ہوتی ہے اور کرکٹ کی سیریز سری لنکا کے ساتھ جاری بھی ہے اور مسلسل فتوحات کا سلسلہ، خاص طور پہ اگر ہم او ڈی آئی کی بات کرتے ہیں، ون ڈے میچز کی بات کرتے ہیں، تو 4 پاکستان 5 جیت چکا ہے اور وائٹ واش کا موقع مل رہا ہے، یعنی کہ لگاتار اگر 5 جیتتے ہیں تو وائٹ واش ہو جائے گا سری لنکا کو۔ مسلسل فتوحات کے بعد ٹیم کا مورال بلند، منزل پانے کے لیے پلیئرز کو تمام شعبوں میں 100% پرفارم کرنا ہوگا۔ کپتان سرفراز احمد یہ کہتے ہیں، ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد ٹیم کا ون ڈے میں جاندار کم بیک قابل ستائش ہے، امید ہے کھلاڑی اچھی پرفارمنس کا تسلسل آخری میچ میں بھی برقرار رکھیں گے۔ ناقص بیٹنگ ناکامیوں کی وجہ بن سکتی تھی اور ٹیسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو صورتحال کچھ یوں ہی نظر آئی۔ اگر کھلاڑیوں نے غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو آخری میچ جیتنا بھی مشکل ہوگا۔ اپل تھرنگا بھی اسی بات پہ انفسائز کریں کہ ناقص بیٹنگ جو ہے وہ ہماری ناکامیوں کی وجہ بنی ہے۔ دونوں ٹیموں میں آخری مارکا کل ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز سرفراز احمد نے کہا ہے کہ مسلسل فتوحات کے بعد ٹیم کا مورال بلند ہے، سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کرنا ہدف ہے اور مقصد کے حصول کے لیے کھلاڑیوں کو کھیل کے تینوں شعبوں میں 100% کارکردگی دکھانا ہوگی۔ ٹیم نے ابتدائی 4 میں فتح اپنے نام کی، جس سے بہت خوشی ہے۔ بالنگ کے شعبے میں ٹیم نے عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، بیٹنگ میں مزید محنت کرنا ہوگی۔ ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد ٹیم کا ون ڈے سیریز میں عمدہ انداز میں کم بیک کرنا قابل ستائش ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آخری ون ڈے کل پیر کو کھیلا جائے گا اور گرین شرٹس کو سیریز میں 4-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ اپنے ایک بیان میں پاکستانی ٹیم کے قائد نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد ٹیم نے ون ڈے سیریز میں جس طرح کم بیک کیا وہ قابل ستائش ہے، کھلاڑی بیٹنگ اور بالنگ میں عمدہ پرفارم کر رہے ہیں، امید ہے کہ آخری میچ بھی عمدہ کارکردگی کی تسلسل برقرار رکھے گا۔ ٹیم کی کامیابی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ٹیم کمبینیشن نظر آتا ہے، تمام کھلاڑیوں کا ٹیم ورک نظر آتا ہے اور احساس ذمہ داری سینئرز اور جونیئرز نے مل کے نبھائی۔ اور دوسرا جو ایک گیپ ہوتا ہے انیکا، جب ہم بات کرتے ہیں ٹیم ورک کی تو جو سینئر اور جونیئر کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے اس کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں سینئر اور جونیئر جو ہیں وہ مل کر اپنی پرفارمنس کا اظہار کریں اور نئے کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ 6 نئے ڈیبیو جنہوں نے کیا پلیئرس وہ شامل کیے گئے ٹیم کے اندر. اور اب عثمان شنواری کو دیکھیں, اس طرح آپ اگر بات کرتے ہیں امام الحق کی, اور اس طرح مختلف آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے نئے ایک دم نئے کھلاڑی آئے ہیں, فریش بلڈ آیا ہے, لیکن کمال کی پرفارمنس ہے ان کی.
جی بالکل, اور ان کے کانفیڈینس کی بھی اگر بات کی جائے تو بڑا ان میں کانفیڈینس بھی ہے, بڑے اعتماد سے وہ کھیلتے ہیں, اور یقیناً ہم لوگ ان کو وش کرتے ہیں کہ گڈ لک ہی وش کرتے ہیں, اور یہی کہیں گے کہ آپ اچھے سے کھیلیے اور اچھی پرفارمنس دیجیے تاکہ پاکستان کا نام آپ بلند کر سکیں. کل 3 بجے یہ میچ سامعین آپ لوگ دیکھ سکیں گے, انجوائے کر سکیں گے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ پاکستان کو اس میچ کے اندر بھی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور وہ جو ہمارا ایک برقرار ہے 4 سے ہم لوگ لیڈ لے رہے ہیں تو یہ 5 میں بدل جائے تو یقیناً کرکٹ شائقین اس کو
اور بہت اچھے مارجن سے. آپ دیکھیں جو لاسٹ میچ ہم نے جیتا وہ بھی 39ویں اوور میں ہم نے 7 وکٹوں سے وہ میچ جیت لیا, تو یہ ایک مارجن, ایک کمپریہنسو مارجن ہے جس میں یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں جو ٹی ٹوینٹی سیریز کی بات کریں, جو اب اس کے بعد ون ڈے کے بعد جو او ڈی آئی کے بعد شروع ہوگی پاکستان کے ساتھ سری لنکا کی, اس کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. کپتانی تشارہ پریرا کے سپورٹ لاہور میں کھیلنے پر عدم دلچسپی کے اظہار کرنے پر اوپل تھرانگا, لاست ملنگا, سرنگا لاتمل سمیت کئی کرکٹرز کو 3 میچز سے ڈراپ کر دیا گیا. جو T20 کے جو میچز ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوئے, کیونکہ اس کی جو کرکٹ بورڈ کے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے آلریڈی اعلان کیا تھا کہ جو اپنے لاہور کے لیے T20 سیریز کا جو ایک میچ یہاں پہ ہوگا اس سے انکار کریں گے, اس کو پوری سیریز سے ڈراپ کر دیا جائے گا جو T20 کے میچز کھیلے جائیں گے. پاکستان کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں شامل 6 پلیئرز ٹیم میں جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب. T20 سیریز کا آغاز 26 اکتوبر کو ہوگا, تو یہ جو تمام صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مشروط کی گئی تھی یہ کنڈیشن کہ جو پاکستان جا کے T20 میچ کھیلنا چاہے گا وہی T20 ٹیم کا حصہ بن سکے گا. سری لنکا کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے پاکستان کے خلاف شیڈول 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. تھریسا پریرا کو کپتان مقرر کر دیا, انہیں ریگولر کپتان اوپل تھرنگا کی جگہ یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. تھرنگا گرین شرٹس کے خلاف تیسرا T20 جو کہ 29 اکتوبر کو لاہور میں شیڈول ہے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے انہیں سیریز کے بقایا 2 میچز میں بھی ٹیم کی کپتانی سے محروم ہونا پڑا. سری لنکن بورڈ کا موقف تھا کہ سیریز کے ابوظہبی میں کھیلے جانے والے دونوں میچز میں بھی وہی کرکٹرز کھیلیں گے جو لاہور جانے کے لئے تیار ہوں گے. تھرنگا اور لاست ملنگا سمیت کئی کھلاڑیوں نے لاہور میں کھیلنے پر عدم دلچسپی ظاہر کی تھی, جس کی وجہ سے انہیں T20 سیریز سے ڈراپ کر دیا گیا تھا. اعلان کردہ اسکواڈ میں کپتان تھراسا پریرا, دلشان مونا, ویرا دنشکا گونگا, تھلیکا سدیرا, سماوارا کرما, آسان پری رنجا اور مہیلا شامل ہیں. یہ وہ پلیئرز ہیں, میں تھوڑا سا ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب بنگلہ دیش سوری جب سری لنکا کے اندر دہشت گردی کا ایک سلسلہ موجود تھا اور وہاں پر بہت ساری ٹیمز کے کنسرنز تھے اور بہت زیادہ پابندی عائد کرنے کی بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر میچز نہیں کھیلے جائیں گے, تو پاکستان وہ واحد کرکٹ ٹیم تھی جس نے وہاں پر نہ صرف جا کے سیریز کھیلی بلکہ وہاں پر کھیلنے میں آمادگی کا اظہار کیا اور پاکستان وہاں پہ جا کے کھیلتا رہا. تو وائس ورسا جس طرح ابھی ان کی کرکٹ بورڈ کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ پاکستان جانے کے لیے وہ رضامند ہیں اور جو پلیئر انکار کرے گا اس کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا, تو اس کا انہوں نے ثبوت بھی دیا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس طرح سری لنکن ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آ رہی ہے اور جو سری لنکن کرکٹ بورڈ جس طرح پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے یہ بہت قابل ستائش بات ہے.
جی سامعین, کچھ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ کی بات کرتے ہیں. حسن علی بہترین بالر بن گئے. جی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے ون ڈے کرکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے, جس کے تحت فاسٹ بالر حسن علی ون ڈے کے بہترین بالرز بن گئے ہیں. آئی سی سی کی جانب سے جاری کی گئی بالنگ رینکنگ میں حسن علی 6 درجہ ترقی کے بعد پہلی پوزیشن پر آ گئے ہیں. جنوبی افریقہ کے عمران طاہر دوسرے اور آسٹریلیا کے جوش بیزل ون ڈے میں 3rd نمبر
اور اس کے علاوہ جو آل راؤنڈر کی جو پوزیشن ہے وہ بھی پاکستان کے حصے میں آئی ہے اور ہمارے پروفیسر صاحب جو ہیں حفیظ صاحب جو ہیں وہ بیسٹ آل راؤنڈر کی 1 پوزیشن پہ برقرار ہیں. مشکوک ان کا بالنگ ایکشن قرار دیا گیا ہے جس میں ان کو کچھ دن دیے گئے ہیں جس کے اندر وہ اپنا बायोनिक जो टेस्ट होता है वो करवाएंगे एक्शन के हवाले से। और साथ साथ ये मैं बताता चलूं कि जहां पे हम परफॉर्म करें वहां पे रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, जैसे हसन अली तेज तरीन 50 विकेट लेने वाले बॉलर का रिकॉर्ड भी हासिल कर चुके हैं। उसी तरह अब अगर हम देखें जुनैद खान जो हमारे बॉलर हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बीच में थोड़ा सा उनकी फिटनेस के मसाइल रहे, वो टीम से आउट भी रहे, लेकिन उनका कमबैक हुआ है और वो अपने फॉर्मेट के जो वनडे फॉर्मेट की 100 विकेटों के करीब पहुंच चुके हैं। और ये भी एक पाकिस्तान के बॉलर के लिए एजाज की बात होती है कि जब वो अपनी पहली 100 विकेटें कंप्लीट करता है। जी इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे बैट्समैन की तो उसमें बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त मरकजी निगाह हैं सबके और उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है खासतौर पे अगर हम गल्फ के हवाले से बात करते हैं, शारजा और दुबई के हवाले से बात करते हैं तो जो मैचेस वो खेल रहे हैं उसके अंदर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है वो काबिले सताइश है। पाकिस्तानी टीम के मायानास टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ चौथे एक रोजा मैच में टीम की जीत में अहम किरदार करना मेरे लिए बाइस एजाज है। मुस्तकबिल में भी कोशिश होगी कि 100% कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टीम की फतवाहत में किरदार अदा करूं। श्रीलंका के खिलाफ रवा वनडे सीरीज में बाबर आजम की अब तक कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही है। उन्होंने 4 मैचेस में 2 सेंचुरियां और 1 मिस सेंचुरी बना रखी है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात पर खुशी है कि मेरी इनिंग्स टीम की जीत का काम आई। मेरे हर मैच में हमेशा कोशिश होती है कि उम्दा परफॉर्म करके टीम को फतह दिलवाऊं। मुस्तकबिल में भी हर मैच में 100% कारकर्दगी का मुजाहरा करके टीम की फतूहात दिलाने पर तवज्जो मरकूज रही है और अहदाफ के हसूल के लिए एक सख्त मेहनत के तसलसल को बरकरार रखूंगा। अब वही मैंने बात की कि जहां पे बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वहीं पे बैट्समैन की जो परफॉर्मेंस होती है वो उनको और एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली बात होती है और उसकी तकवीयत बढ़ाती है, टीम की स्पिरिट्स को बढ़ाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो उसके बाद आपको मैच का मजा भी आता है। और जनाब हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ सीनियर बैट्समैन हैं उनमें एक नुमाया जो बहुत इन फॉर्म बैट्समैन हैं उनका नाम है शोएब मलिक। उन्होंने एक बड़ा मजेदार इंटरव्यू दिया मैच जीतने के बाद क्योंकि उनकी निहायत शानदार परफॉर्मेंस थी चौथे वनडे में और पाकिस्तान की फतह दिलाने के लिए बाबर आजम के साथ जिस तरह वो खड़े रहे। उनसे जब मैच के बाद एक इंटरव्यू लिया जा रहा था जिसमें वकार यूनस और रमीज राजा बात कर रहे थे तो वहां पे जो उन्होंने उस स्टेडियम की तारीख का और शहर की तारीख का सबसे जो लॉन्गेस्ट सिक्स था वो लगाया, उस पे बात की गई, उनकी हेल्थ के हवाले से बात की तो बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया। निका उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि ये आपकी फिटनेस का राज क्या आपकी बेगम है तो वो उनका इशारा ये था कि उन पर सख्ती की जाती है उनकी बेगम की तरफ से, तो उन्होंने कहा सब शौहरों की तरह बीवी से डरता हूं और उन्होंने कहा आपकी तरह मैं भी डरता हूं, जिस तरह रमीज राजा की तरफ इशारा किया। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी फिटनेस की वजह आपकी बेगम है तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अनफिट होने की वजह बन सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जी आप इंटरव्यू मुझसे ऐसे ले रहे हैं जैसे मैं अमरीका वीजा लेना जा रहा हूं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं तो उसको लाइव देख रहा था, मैंने उसको बहुत एंजॉय भी किया तो आज वो खबरों में भी शामिल है। उनका बड़ा जबरदस्त एक अंदाज था गुफ्तगू का और बड़ा लाइट वे में ये तीनों हमारे स्टार जो हैं, क्योंकि रमीज राजा एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, वसीम वकार यूनस जो है वो हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं और एक बड़ा नाम है बॉलिंग के हवाले से सीनियर, इसी तरह शोएब मलिक। और मजे की बात यह है कि शोएब मलिक को इन दोनों के साथ खेलने का एजाज भी रहा है, इनके साथ टीम का हिस्सा भी रहे और खेलते भी रहे, तो इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन था और एक बड़े लाइट मूड के अंदर और एक बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की और मैच के हवाले से बात की। लेकिन वो हैरान इस बात पर थे रमीज राजा ने कहा कि आपकी सेहत देख के नहीं लगता कि जो बल्ले से फुर्तियां आप दिखा रहे थे तो इतना लंबा छक्का आप मार सकते हैं, तो उनका नहीं ये छक्का तो आम सा छक्का था हमारा, तो यूं बाउंड्री के करीब गिर जाता है, उनका ये बाउंड्री वो स्टेडियम से बाहर थी क्योंकि वो स्टेडियम से बाहर चला गया था। इंजामामुल हक इस मामले में मशहूर थे लेकिन इंजामामुल हक की सेहत जो थी वो इस चीज की इजाजत देती थी कि वो इस तरह के बड़े छक्के लगा सकते हैं, शायद आफरीदी के बारे में भी कहा जाता, लेकिन इतना एकदम शोएब अख्तर की परफॉर्मेंस देख के उन्होंने कहा तो वो फिर उनका नहीं, शायद ये बल्ले का कमाल बड़े इनके सारी का मुजाहरा करेगा क्योंकि बड़े डाउन टू अर्थ हैं शोएब मलिक, तो वो इस तरह का अंदाज अपना रहे थे लेकिन बड़े मजे की लाइट वे में गुफ्तगू रही और वो इंटरव्यू बड़ा अच्छा और महसूस करने वाला था।
बिल्कुल आसिम, ये हमारे स्टार्स हैं और जब हम उनको स्क्रीन पर देखते हैं तो हम लोगों को अलग फीलिंग आती है। इसके अलावा वो खेल से मुंसलिक होते हैं, लेकिन जब हम उनको आम जिंदगी के अंदर देखते हैं या इंटरव्यूज में देखते हैं तो हम ये बात जान सकते हैं कि वो कितने उनके अंदर जो उनकी फनी साइड है या गेम के अलावा जो उनका
मजा
है। जी बिल्कुल, उससे हम आगाह हो सकते हैं। और सामईन, अब आप गेम की भी कुछ बात करें आसिम, और यकीनन हमने आपको आज का लफ्ज बता दिया है और ये अब आपने गेस करना है। 10 बजे के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आज आपको किसने दुरुस्त मतलब बताया। उसके लिए आपको हमें कॉल करनी होगी हमारे नंबर 0519215377। इसके अलावा डायल कर सकते हैं आप हमारा नंबर 0519215378 और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा डायल करके हमारा नंबर 0519215379।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान में। सामने ठीक 11 बजे तक हमारा आपका साथ कायम रहेगा। अब आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमें बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम, मजीद प्रोग्राम में आप क्या सुनना चाहेंगे, हमसे कोई बात करना चाहें, कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहें, कोई मुस्बत पैगाम देना चाहें तो जरूर डायल कीजिए हमारे नंबर 0519215377। इसके अलावा डायल कर सकते हैं आप हमारा नंबर 0519215378 और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा डायल करके हमारा नंबर 0519215379। जी तो सामिन, कुछ गेम की बात कर लेते हैं। आज के लफ्ज के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कि आसिम ने आपको जो राय दी और मैंने आपको उस लफ्ज का मतलब बताया, दोनों में से कौन दुरुस्त है? वर्ड को हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जी हमारी ब्लर गेम है और इसमें हम आपको एक लफ्ज बताते हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ मौकिफ आपके सामने पेश किए जाते हैं और आपने जानना होता है कि किसने आपको दुरुस्त मतलब बताया। जी हाँ, तो आज का हमारा लफ्ज है फेलिनेटली और इसका मतलब आपने जानना है और आपने हमें बताना है कि क्या मतलब है इसका, तो जरूर हमें कॉल कीजिए और बताइए और उसके बाद हम आपको शो के अख्तिताम में बताएंगे कौन विनर है या इस लफ्ज का क्या दुरुस्त मतलब है। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल और सुबह बखैर पाकिस्तान की टीम की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हवाले से बताते हैं और उन मुख्तलिफ शहरों की आपको सैर कराते हैं। इस सिलसिले का हमने आगाज किया ताकि हम जान सके कि पाकिस्तान के अंदर कितनी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं और उनकी क्या अफादियत है, उसके वहां के कल्चर के हवाले से भी बात करते हैं, तारीख के हवाले से भी हम बातचीत करते हैं और उसके अलावा वहां के लोगों के बारे में, एजुकेशन के बारे में और मुख्तलिफ पहलुओं से उस शहर का जायजा लेते हैं। तो आज हम जिस शहर के हवाले से सामिन बात करेंगे वो है खैरपुर और आज हम आपको खैरपुर की सैर पर लिए चलेंगे। जैसा कल हमने आपको एक टूरिस्ट मकाम के हवाले से बताया और हमने जाना कि सिंध के अंदर भी एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां पर बर्फबारी होती है और यकीनन मेरे लिए वो एक निहायत दिलचस्प बात भी थी और मुझे जान के बहुत हैरानी भी हुई क्योंकि मैंने अपनी उम्र का एक काफी अरसा सिंध के अंदर गुजारा है और हमने देखा कि वहां पर किस कदर गर्मी होती है और मौसम में जो ठंड है वो तो बिल्कुल तवक्को नहीं की जा सकती। तो वहीं इस तरह के एक जगह का होना, तो मैं ये समझती हूँ कि यकीनन यही पाकिस्तान की खूबसूरती भी है। आज हम खैरपुर के हवाले से बात करेंगे। یہ ایک سٹی ہے جو خیرپور ڈسٹرکٹ ہے، پاکستان صوبہ سندھ سے اس کا یہاں کا تعلق ہے، اور خیرپور 1783 میں میر سہراب خان نے تالپور ڈائنیسٹی کے اندر جو یہ پائی گئی، اور اس کے علاوہ جو اس کے کیپٹل سٹیٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ 1955 تک خیرپور جو ہے وہ کیپٹل سٹی رہی، اور اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچل سرمست کا شہر ہے، ان کے حوالے سے اس کو جانا جاتا ہے، جن کا جو اگر مزار کی بات کی جائے تو وہ رانی پور کے اندر موجود ہے۔
جی بالکل، اور خیرپور کا جب نام ذہن میں آتا ہے، جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو کھجور کیسے ہم بھول سکتے ہیں، اور کھجوروں کا جو جب ذکر ہوتا ہے تو خیرپور جو ہے اس میں اس کی وجہ شہرت یہ بھی ایک نظر آتی ہے، اور دریائے سندھ کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سنگم جو ہے وہ بھی اس کی خوبصورتی بڑھاتا ہے، اور بہت خوبصورت یہ شہر ہے، اس کی تاریخی ہسٹری جس طرح آپ بتا رہی تھیں، تاریخ جس طرح آپ بتا رہی تھیں اس حوالے سے ہے۔ تو خیرپور اگر آپ کبھی بائی ٹرین جاتے ہیں یا بائی روڈ جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ سرسبز بھی پاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہیں اور وہاں کی وجہ شہرت بھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کا ایک اور سندھ کا ایک بہت اہم شہر بھی نظر آتا ہے۔ اس کے لیے مطلب ہم اگر تھوڑی سی محنت کریں، اگر ٹریولنگ کرتے ہیں تو بائی روڈ جانے کا اور اس شہر کو دیکھنے کا ایک اور مزہ ہے۔
جی بالکل، اور کچھ اس شہر کے حوالے سے سامعین بات کریں تو یہ 12th لارجسٹ سٹی ہے سندھ پروونس کی، اور اس کے علاوہ 100,000 سے زائد یہاں کی پاپولیشن ہے، اور اگر کچھ یہاں کی ریلیجن کے حوالے سے بات کرتے تو میں آپ کو سامعین بتاتے چلوں، پاکستان وہ خوبصورت ملک ہے جس نے اپنے اندر مائنورٹیز کو بھی اس خوبصورتی سے سمویا ہوا ہے کہ جس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، یہاں پہ ہندو برادری بھی رہتی ہے، اس کے علاوہ سکھ کمیونٹی بھی خیرپور کے اندر موجود ہے، اور اگر کچھ لینگویجز کی آسم بات کرتے چلیں تو سندھی، بلوچی، بروہی، اردو، پنجابی، سرائی کی زبان یہاں پر بولی جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں یہی ہمارے شہروں کا حسن ہے کہ نہ صرف ہم لوگوں کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے ملک کے اندر ویلکم کرتے ہیں اور ان کو اپنے ملک میں خوشی سے رہنے کی جگہ دیتے ہیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو زبانوں کا حسین امتزاج ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔
جی، اور تاریخی اہمیت میں بتا رہا تھا آپ کو، جس طرح میر سہراب خان کی تالپور کی بات کی تو تقریباً 1783 میں اس کا شہر کا کنٹرول جو تھا اس پہ جو قبضہ کرنے کی بات ہوتی ہے وہ ہوا تھا، اور وہاں سے اس کو لے کر آگے چلے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی تاریخی اہمیت کے حوالے سے، ورثے کے حوالے سے، تو بہت کم لوگوں کو کسی شہر کی تاریخ کا علم ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ زیادہ نالج ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا تاریخی اور قدیمی شہر بھی نظر آتا ہے، اور اس کے جو اپنی ایک افادیت شہر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، سندھ کے کلچر کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بہت اہم ہے۔
جی بالکل، اور کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ سٹی جو خیرپور ایسٹ کینال جو کہ 11 miles ہے، انڈس ریور سے دور ہے، اس کو کنیکٹ کرتی کراچی اور پشاور کو، سکھر اور کراچی بھی یہ روڈ جاتی ہے، اور نیشنل ہائی وے کا مین روٹ بھی ہے مہران ہائی وے جو کہ نواب شاہ اور خیرپور ڈسٹرکٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے۔ آسم، اگر کچھ ہسٹوریکل پلیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو آگاہ کیجیے گا کہ یہاں پہ کون سی جگہیں موجود ہیں جن کو ہم بھی ادھر جا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ نوٹیبل بلڈنگز کی اگر بات کی جائے تو فیض محل اور کوٹ دجی فورٹ کافی زیادہ مشہور ہیں۔ جی، اور کچھ اکانومی کی بات کرتے ہیں سامعین، اگر ہم خیرپور کی بات کریں تو یہ انڈسٹریل سٹی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیکسٹائل، سلک، لیدر گڈز کے علاوہ کلوتھنگ، اور اگر صابن، سگریٹ اور اس کے علاوہ کارپٹ بنانے کی جگہ بھی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سندھ کی جو یہ جگہ ہے بہت زیادہ اس حوالے سے مشہور ہے کہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے اور اسی حوالے سے جانا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر جو ایک انفرادیت پن ہے، اس کے علاوہ تعلیم کی بھی اگر بات کریں، ہم انڈسٹریز کی بات کریں، تو ہر شعبے سے جو اس کا تعلق ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔
جی، اور ساتھ ساتھ نوٹیبلس جو ہیں یہاں پہ، جو نمایاں ہستیاں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، مشہور لوگ ہیں یہاں کے، میر سہراب خان تالپور، میر رستم علی خان تالپور، میر علی مراد خان تالپور، میر فیض محمد خان تالپور، میر امام بخش خان تالپور، میر علی نواز خان تالپور، اور اس طرح کے بہت ساری شخصیات کو جب ہم بات کرتے ہیں تو جن کا تعلق ہے اس جگہ سے ہے، اور تالپورز بھی ہیں یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جو ہسٹوریکلی جو ہم نے بتایا تھا یہاں پہ، جو یہاں پہ ان کا ایک وقت رہا جو 1783 سے امیر سہراب خان تالپور. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس شہر کی اہمیت کو اور بڑھایا, جن کے نام سے بھی یہ جگہیں بہت مشہور ہیں. تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک ایسا کلچر بھی ہمیں ملتا ہے. اور سندھی کلچر کی خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے جس طرح کمیونٹیز کی بات کی کہ جہاں پہ مسلمان بھی ہیں وہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ سکھ کمیونٹی بھی موجود ہے, اور سندھی روایات کی خاص طور پہ جب بات کی جاتی ہے, وہاں پہ ٹریڈیشنز کی بات کی جاتی ہے, تو وہاں پہ بھرپور عکاسی ہمیں نظر آتی ہے. انڈس سویلائزیشن کے حوالے سے بھی بات کریں تو, سندھ کے حوالے سے, تہذیب کے حوالے سے بات بھی کریں تو.
جی سامعین, یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو مزید آپ کو اس شہر کے حوالے سے آگاہ کریں گے. کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان. اور اب آپ بھی ہمیں کالز کر سکتے ہیں, کال کیجئے اور گیم کے اندر پارٹیسپیٹ کیجئے. ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کس نے آپ کو درست مطلب بتایا ہے, ورڈ جاننے کی کوشش کیجئے. آپ کی کالز کا ہمیں رہے گا انتظار. سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان.
اے دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر.
جی سامعین, آپ کو دوبارہ سے ویلکم کہیں گے صبح بخیر پاکستان میں. اور ٹھیک 11 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ قائم رہے گا. اور کالر کو ہم پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کون صاحب کہاں سے موجود ہیں. جی ابھی وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود نہیں. آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور ڈائل کیجئے ہمارے نمبر 0518921577. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0518921578. خوش آمدید کہیں گے ہم آپ کو پروگرام میں. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟
جی عمیر شاہ, آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کے حوالے سے؟
آپ کا آج بھی مشین کرنا بہت اچھا ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام میں
جی
اب تک کے حوالے سے کبھی ڈسکس کیجیے, جو بہت علاقے بتاتے ہیں تو اب تک کے حوالے سے بات کریں.
جی بالکل, اٹک کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں ضرور بات بھی کی ہے, اور کچھ آپ اس کے یقیناً وہاں کے موسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے. تو آپ کو ابھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ اٹک میں آج درجہ حرارت ہے 23 ڈگری سینٹی گریڈ, اور اس پورے ہفتے کے اندر میں وہاں پہ جو ہے نا موسم گرم ہی دیکھ رہی ہوں. اور امید کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر بارشوں کے سلسلے کا آغاز ہو, تاکہ جو موسم کے اندر یہ جو خشکی اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کے اندر واضح طور پر کمی آئے.
جی اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں, ریڈیو پاکستان کا رات کھنڈ کا فضر نما ہوتا ہے وہ تو بہت اچھا ہے.
جی
اور ایک اور بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں.
جی جی
میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے.
اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہم نے میچ کیا تو وہ بین الاقوامی جو
دوبارہ بتائیے گا, آپ کی آواز تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟
جو رات کو گھنٹے کا خبر نامہ ہوتا ہے نا ریڈیو پاکستان کا 8 سے 9 بجے تک کا,
جی جی
ایسا کرنا
میرے بھائی آپ جہاں پہ بات کر رہے ہیں وہاں شاید آپ کے سگنلز کا کچھ مسئلہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی آواز بریک ہو کر ہم تک آ رہی ہے. جو آپ کی بات کا مفہوم ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. خیر کچھ نیوز ریلیٹڈ بات کر رہے تھے, کرکٹ کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ورڈ آج کا دوبارہ میں بتا دوں, آج کا لفظ ہے فلیٹلی, اور فلیٹلی کے حوالے سے آپ دونوں کے مطلب سمجھیں سنیں, اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. عاصم رضا یعنی میں جو بولوں گا اور انیکا اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں گی. فلیٹلی جو یونانی انداز میں جو ایک طرز حکومت ہوتی تھی بادشاہت میں, جو شروع میں جو ایک عرصہ قدیم کی بات کی جا رہی ہے, تو جو چند افراد جن سے بادشاہ مشاورت کرتا تھا اور جو لوگ مشاورت دیتے تھے ان کو فلیٹلی کہا جاتا تھا, اور اسی طرز پہ اب موجودہ جو طرز حکمرانی ہے اس کے اندر جب بات کی جاتی ہے تو اس کو لفظ کا نام کیبنٹ بنا دیا گیا ہے یا کابینہ بنا دیا گیا ہے, تو اس وجہ سے اس کو فلیٹلی کہا جاتا تھا.
جی بالکل, اور آپ عاصم کی بات سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو ضرور بتائیے, کیا عاصم نے درست مطلب بتایا یا میں نے آپ کو درست مطلب بتایا ہے کہ سٹیمپ کلیکشن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سامعین فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, اور یقیناً ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. کال کیجیے اور ہمیں بتائیے کیا سوچتے ہیں آپ, چھٹی کا دن آپ کس طرح سے گزارتے ہیں. میں اور میری پوری ٹیم تو یہاں پر آپ کے لیے موجود ہے. خوش آمدید کہیں گے اس کالر کو, جانتے ہیں کون سا آپ کہاں سے بات کریں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی واجد محمود بول رہا ہوں پشاور سے.
جی واجد محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور آپ بھی ہمارے ریگولر کالر ہیں, اور یقین کیجئے گا آپ لوگوں کی کال سے یقیناً ہماری نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کل جس طرح آپ لوگوں نے بتایا تھا نا گورکھپور کے حوالے سے, اور پھر یہ بتایا کہ ضلع داؤد میں ہے, اور ضلع داؤد کے ارد گرد کون کون سے اضلاع ہیں, اسی طرح خیرپور کے ارد گرد کون کون سے اضلاع ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ اس کا مالی حقوق کیا ہے.
جی
اگر آپ کے پاس ڈیٹیل ہو تو.
جی
یہ کہ آج جو لفظ کی جو ڈیفینیشن ہے میرا خیال ہے آصف بھائی کی صحیح ہے, اور ہمیشہ آصف بھائی صحیح لفظ کی ڈیفینیشن دے کر آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا کیا کریں کہ کبھی آپ صحیح بتائیں کریں کبھی وہ, تاکہ لوگوں کو پہلے آسانی نہ ہو کہ
چلے. بہت بہت شکریہ.
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر بار آپ کو آصف کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, کبھی کبھی اگر آپ ایک ہی پارٹی کی طرف جھکے رہتے ہیں تو آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے.
جب آپ لوگ مختلف کریں گے نا, جب آپ لوگ یہ کریں گے کہ کبھی آپ بھی صحیح بتا دیا کریں کبھی آصف بھائی, تو پھر میں یہی کروں گا ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ کبھی آپ کو صحیح کریں کبھی ان کو.
جی بالکل ٹھیک ہے واجد, آپ کی ہم نے بات نوٹ کر لی. بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں.
دیکھیے یہ تو کالرز کی اب بات ہے کہ وہ کس بات کے موقف کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں اور کس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, مختلف صورتحال ہوتی ہے. اب جس طرح کا مطلب یا مفہوم ہم لے کر آئے ہیں لفظ کے حوالے سے, وہ تو پھر جو لوگ لسنرز سن کے اس کو سمجھیں گے بہتر وہی بیان کریں گے نا, تو اس میں آپ کیوں شکوا کر رہی ہیں ان کے ساتھ کہ جی آپ انہی کی بات کو ہمیشہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی, ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو پروگرام کے اختتام کی جانب جب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کس نے درست مطلب بتایا. سامعین ابھی بھی ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے, 11 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ قائم رہے گا. ابھی بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہم میں سے کس نے درست مطلب بتایا. اس کے لیے ڈائل کرنے ہوں گے آپ کو ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378, اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379.
جناب بات ہم خیرپور شہر کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور جس طرح ابھی ہمارے دوست نے بھی ہمیں کہا, ہمارے کالر نے کہا کہ اس کو آپ مزید بھی بیان کریں جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں. 1955 یہ شہر پاکستان میں شامل ہوا تھا, اور یہ بھی ایک بڑی کم لوگوں کو چیز نالج میں ہوگی. اور جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انڈس ہائی وے.
جی بالکل, اور کچھ ہم اس حوالے سے بات کریں کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جو ڈفرینٹ روٹس ہیں اس سے بھی اس کا تعلق ہے, اور کچھ انڈس ہائی وے کی عاصم بات کریں. عاصم آپ ضرور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی سننے والوں کو آگاہ کیجیے گا کہ
بہت خوبصورت دلکش ٹریول ہوتا ہے اگر آپ بائی روڈ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ بائی روڈ جائیں گے تو آپ اس جگہ کو اور اس شہر کو زیادہ خوبصورتی سے دیکھ سکیں گے, جان سکیں گے. اور ایون سندھ کے حوالے سے بھی اگر بات کی جاتی ہے تو آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو ایک خوبصورت امتزاج نظر آئے گا, جہاں پہ آپ کو کچھ ایریاز بالکل ڈیزرٹڈ ٹائپ کے نظر آتے ہیں. جو ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جی گرمی بہت ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو گرینری بھی بہت نظر آتی ہے. سکھر کے قریب بھی ہے یہ, تھوڑا سا آگے آپ سکھر سے جائیں تو تقریباً 1-2 گھنٹے کی مسافت کے بعد یہ شہر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب کھجوروں کے حوالے سے تو مشہور ہے, لیکن اور پروڈکٹس جس کے حوالے سے آپ نے ابھی ذکر کیا وہ بھی ادھر بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں, بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں. لوگ بہت محنتی ہیں, ملنسار لوگ ہیں, और मीठा सिंधी लहजा वैसे ही बड़ा मिठास होती है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आपको एक चाशनी नजर आएगी। अच्छा, जैसे शिकारपुर का आप नाम लेते हैं ना, तो जैसे अचार
और उसके अलावा चटनी वहाँ
चटनी और अचार 400 से ज्यादा अकसाम के मैं बताता चलूं अचार जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी खैरपुर में भी इस चीज के ऊपर भी बड़ी तवज्जो दी जाती है, यहाँ पे भी वजह शहरत इसकी यहाँ पे भी है, सिर्फ शिकारपुर की हद तक नहीं है, पूरे सिंध अक्रॉस द बोर्ड अगर देखा जाए तो वहां पर ये है। हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात करें?
तारिक महमूद, जिला सियालकोट चौक धर्मकोट से।
जी तारिक महमूद साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताइएगा कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम?
मैं रोजाना आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत गौर से और बहुत शौक से सुनते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम सुनते हैं जो लाहौर से 1336 के 32 किलो पर होता है
जी,
उस पर अक्सर खराबी रहती है। परसों या चौथ की बात है कि सुबह जब मैंने वो प्रोग्राम सुना था ना आज के अखबार, वो भी नहीं, तकरीबन 2 घंटे ज्यादा ही बंद रही
जी। तारिक महमूद, आपकी मैंने बात नोट कर ली और इंशाल्लाह हम जो है आपको जरूर जो है ना इसके हवाले से बातचीत करेंगे। कुछ गेम में आप पार्टिसिपेट करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या लगता है आसिम या मैंने किसने दुरुस्त मतलब बताया है?
ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता क्योंकि मार जाता हूँ इसके बारे में, मैं नहीं जानता कि क्या सही है।
बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, रेगुलर लिसनर हैं, और ऐसा कोई बात नहीं अगर आप वर्ड का मतलब नहीं जानते हैं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। जब हम एंड में आपको मतलब बताएंगे तो आप भी जान लेंगे। और आसिम, इस सिलसिले का आगाज ही हमने इसलिए किया है ताकि जो लोगों की वोकैबुलरी है उसके अंदर इजाफा किया जा सके, और यकीन जानिए कई मतलब जो है वो मुझे भी पता नहीं होते, और ये एक सीखने का अमल है जो जारी रहना चाहिए। और अच्छे लोगों की निशानी यही होती है कि जब भी उनको कोई नई चीज उनके सामने आती है तो वो उसके सीखने की मुकम्मल कोशिश करते हैं।
जी बिल्कुल, और वंस अगेन थोड़ा सा हम बात करते चलें खैरपुर के हवाले से, तो महल वकूह थोड़ा सा हमने जिक्र किया कि किस तरफ है और किस बड़े शहर के साथ है। एरिया के हवाले से बताते चलें कि 15,730 किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर के हवाले से इसके बारे में कहा जाता है ये मुहित है, और 6,073 स्क्वेयर माइल जो है इसका रकबा बनता है दोनों अंदाज में अगर बात की जाए तो। और जो शुरू में अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्टेट थी जो राजपुताना स्टेट के साथ, ये इंडिया के राजस्थान स्टेट के साथ होती थी, लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं तो उसके बाद ये पाकिस्तान में जब शामिल हुई वो 14 अक्टूबर 1955 को इलाहा किया गया पाकिस्तान के साथ। तो ये कुछ डिटेल्स हमने इस शहर के हवाले से आपको बताई हैं और इस शहर के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाकी अब जो बात आती है गेम के हवाले से, वर्ड गेम जो हमारा है उसमें आप किसके मौकिफ की तायीद करते हैं, किसका मौकिफ ठीक है, प्रोग्राम सुनते हैं, थोड़ी सी जहनी आजमाइश है आपकी, आपको कौन बेहतर लगता है? अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है हमारे साथ और कहां से बात कर रहे हैं?
मैं आपके अनवान इस्लामाबाद से एडवोकेट कौकब इकबाल, 10 मिनट की मेहनत के बाद कॉल मिली है।
जी एडवोकेट कौकब इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने 10 मिनट की एक शदीद मेहनत के बाद हमारे प्रोग्राम में कॉल किया। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और यकीनन हमारे प्रोग्राम आपके बगैर मुकम्मल नहीं होते। जी क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से?
प्रोग्राम तो आपका इन्फॉर्मेटिव भी है, रिक्रिएशनल भी है, एनलाइटनिंग भी है, जिसके मैं सोच रहा था कितने रंगे, 7 रंगे, बेशुमार रंगे, और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, इसी वजह से हमें इसका इंतजार भी रहता है
जी।
तो आप लोग तो माशाल्लाह जो है वो रेडियो के स्टार हैं, और मैं समझता हूँ रेडियो का हुसन जो है इसको ये प्रोग्राम है, ये सरकार ऐसा प्रोग्रामों का।
बहुत शुक्रिया जी,
बहुत शुक्रिया।
तो आप ये आसिम साहब जो है माशाल्लाह इस बार लगता है कि आप मुझे हराना चाहते हैं, मुश्किल लफ्ज ढूंढा है जो कभी ना सुना ना पड़ा, लेकिन बहरहाल वो थोड़ी कॉमन सेंस से तुक्का लगाते हैं, और तुक्का यही है कि जो आसिम साहब ने जो फरमाया है मशावरत रिबुक इनर सर्कल या किचन कैबिनेट टाइप चीज जो है, मेरा ख्याल है वही सही जवाब।
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौकब इकबाल साहब। कौकब साहब, दूसरा ये कि माजरत, आप जिस तरह थोड़ा सा आपका शिकवा का अंदाज हमें लगा, लेकिन मसला ये है कि टेलीफोन लाइन्स हमारी कॉल्स आ रही होती हैं, अक्सर बिजी भी होती हैं, یقین جانیے کہ 10 منٹ تو آپ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ گھنٹوں گھنٹوں بھی کالز کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کال نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اس تکلیف کا ڈیفینیٹلی احساس ضرور ہوتا ہے ہمیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایزی کم ایزی گو، اگر آسانی سے مل جائے تو اس کا اتنا
صحیح آپ فرما رہے ہیں، ایک ذرا سی محبت میں شکریہ بھی ہوتی ہے،
ایگزیکٹلی
اور بات کرنی ہے
اپنا اپنا یہ ہے آپ کا شعبہ
جو ہے نا، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، یعنی ان خبروں میں بھی آپ کے پروگرام میں بھی بار بار بات جو ہے نا آواز ڈوب جاتی ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے،
آتی
ہے، تو یہ انجینئرنگ کی فالٹ ہے،
ٹھیک ہے،
اس میں بھی توجہ دیں۔
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس طرف بھی ہماری توجہ مبذول کرائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا پیار ہے، آپ کے اس سماعتوں کا شکریہ کہ جو آپ ہمیں سنتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ کوکب صاحب، بہت شکریہ،
جی بہت شکریہ۔ اور سامعین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ،
لیکن وقفے سے پہلے کال ہمارے پاس موجود ہے، ہم ایک اور کالر سے بات کرنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے
جی الحمدللہ۔ کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
انس بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔
دوبارہ نام بتائیے گا بھائی۔
انس بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔
انس فرام اسلام آباد، خوش آمدید کہتے ہیں انس جی، بتائیں کیا کہنا چاہیں گے، جو ہم بات پوچھ رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کا جواب ٹھیک ہے؟
میں نے سنا نہیں، بابا ڈپریشن اور بھی دوبارہ کہیں گے آپ؟
جی ہم نے ایک لفظ پوچھا ہے فلیٹلی، اس میں دو موقف ہیں، ایک موقف یہ ہے انیکا کہہ رہی ہیں کہ اسٹیمپ کلیکشن کو فلیٹلی کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ فلیٹلی یونان کے قدیم جو بادشاہت کا نظام تھا اس میں جو مشاورتی کابینہ ہوتی تھی جس کو آج ہم کیبنٹ یا کابینہ کہتے ہیں، چند لوگ جس سے بادشاہ مشورہ کرتا تھا اس کو فلیٹلی کہتے ہیں۔
اور
اسٹیمپ کلیکشن،
اسٹیمپ کلیکشن کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ انیکا صحیح کہہ رہی ہیں؟
ہاں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
اچھا ٹھیک ہے،
بہت شکریہ انس کہ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کی۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کے حوالے سے؟
پروگرام بہت اچھے، میں نے تو پہلی بار کب ملی آج اور مزہ ہے بہت، میں کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا
جی،
لیکن اچھا لگا آج،
بہت شکریہ
آصف بھائی، بہت ٹھیک ہے آج، بہتر لگا آپ سے بات کریں گے،
بہت شکریہ جی،
بہت شکریہ جی۔ اور آصف آپ کی تو بہت سی تعریف ہوئی ہے، اور یقیناً یہ پہلے کالر تھے جنہوں نے صحیح مطلب کو جانا ہے، لیکن یہ تو ہم آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے کہ کس نے درست بات کی۔ اور ہمیشہ سامعین آپ کو میں یہ ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی اس طرح کے جھانسے میں مت آیا کیجئے کہ اگر
سادگی تھی کہ جو ایک چھوٹے سے ٹرم کا آپ نے جواب دے دیا نا شارٹ فارم کا، تو اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہی ہوگا، کیونکہ میرا کیونکہ بہت زیادہ ایک ٹیکنیکل ٹرم کے حساب سے اس کو ایکسپلین کرنے میں وضاحت لمبی ہے، تو ان کے لیے آسانی تھی شارٹ کٹ، اس میں انہوں نے شارٹ کٹ کو کلک کر دیا۔
دیکھیں سامعین میں آپ کو آج یہی پیغام دینا چاہوں گی، آج کی ڈیٹ آپ لکھ لیجئے 22 اکتوبر 2017، میں یہاں پہ یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی آپ کو ایسے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو بار بار درست بات بتا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر روز ہی وہ آپ کو صحیح مطلب بتائے، تو آپ کو جو ویرائٹی ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے،
یہ تو وقت ہی بتائے گا،
اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ ہم میں سے کس نے درست مطلب بتایا۔ سامعین ہمارا آپ کا ساتھ 11 بجے تک قائم رہے گا، آپ کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے چھٹی کے دن کو بہتر بنانے کے لیے میری پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی سامعین ایک دفعہ پھر آپ کو ہم کہتے ہیں صبح بخیر پاکستان، اور میں ہوں سید عاصم رضا، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں انیکا. اور انیکا، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے شہروں کی، تو وہاں پہ پاکستان کی پرسنالٹیز یا پاکستان کے نوٹبلز جو ہیں، خاص طور پہ جن میں سنگرز بھی شامل ہوتے ہیں اور ایسے لوگ، شعرا کی بھی بات کی جاتی ہے، مصنفوں کی بھی بات کی جاتی ہے. یہاں پہ ایک نام جو کہ بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے اور بہت سارے نئے جو لوگ ہیں، نئی نسل کے لوگ جو ہیں، وہ شاید اتنے واقف نہ ہوں. حبیب ولی محمد صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سنگنگ میں نام رہا، اور بہت اچھے ان کے گانے اور ملی نغمے میں خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک فن گائکی کے حوالے سے ان کا اپنا ایک الگ نام تھا. آج کی ہمارے وہ پرسنالٹی ہیں، سنگر ہمارے حبیب ولی محمد ہیں، اور ان کا تعارف کرانے سے پہلے ان کی آواز شامل کرنا چاہیں گے ہم پروگرام میں، اور ایک ملی نغمہ ان کا جو بہت مشہور ہے وہ شامل کرتے ہیں.
سلامت رہے اے نگار وطن، تو سلامت رہے. مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے اے نگار وطن، تو سلامت رہے. تیرے رخ پر نہ قربان اگر اور کس کام آئے گی یہ زندگی، اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی، جب تجھے روشنی پڑی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے اے نگار وطن، تو سلامت رہے. پرچم تیرا چاند تارے تیرے، تیری بز میں نگاری کے عنوان ہیں، تیری گلیاں تیرے شہر تیرے چمن، تیرے ہونٹوں کی جنبش پہ قربان ہیں. جب بھی تیری
حبیب ولی محمد کے حوالے سے، جو 16 جنوری 1921 میں رنگون برما میں پیدا ہوئے، ان کی وفات کے حوالے سے بتا دی چلوں کہ 4 ستمبر 2014 کو وہ ہم سے بچھڑ گئے. لاس اینجلس کیلیفورنیا کے اندر انہوں نے وفات پائی. غزل گائکی میں وہ بہت زیادہ مشہور ہے، انہوں نے بہت نام کمایا، اور جیسا کہ آصف نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کیا ہے. سنگر تھے اور ایک بہت اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور اس کے علاوہ ہارمونیم بھی بجا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فنی صلاحیتوں میں وہ بہت ہی بھرپور اور مکمل انسان تھے. حبیب علی محمد 1921 میں رنگون میں ایک میمن فیملی کے اندر پیدا ہوئے، جو کہ بعد میں ممبئی شفٹ ہو گئے، اور ان کا تعلق تبانی ایک انڈسٹریل ہاؤس سے تھا سامعین، اور ایک بہت ہی بزنس کلاس فیملی تھی جنہوں نے پاکستان کے اندر بھی بزنس کیا ہے اور بہت اپنا نام کمایا ہے. اس کے علاوہ اگر ان کے بچپن کے حوالے سے عاصم ہم بات کریں، تو حبیب ولی محمد اکثر کہا جاتا ہے کہ قوالی سننا پسند کرتے تھے، اور قوالی سے ان کو کافی زیادہ دلچسپی تھی، اور وہ زیادہ تر جو اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ وہ بزنس مین تعلق سے فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو پڑھائی کو ان کے گھر کے اندر بہت زیادہ اہمیت
تھی. مطلب پڑھائی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہائیلی کوالیفائڈ تھے، اور خاص طور پہ MBA انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ بتاتا چلوں. اور ساتھ ساتھ غزل اور پلے بیک سنگنگ جو موویز کی جو تھی وہ بھی یہ کرتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی ایک بڑی اہم فیملی بھی تھی، اور خود ان کا جو اپنا شوق تھا گائکی ये इनका फन जो था फनी गायकी के हवाले से, क्योंकि इनकी फैमिली कोई इस घराने से नहीं थी, गुलकार घराने से नहीं थी या इस तरह के नाम नहीं था, लेकिन इनका अपना शौक था और उसी हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी जो अपनी जाती परफॉर्मेंस थी वो मुख्तलिफ अंदाज में सामने आती रही।
जी सामिन, मजीद इस हवाले से बात करेंगे, खुशामदीद कहेंगे कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं?
जी मैं गुलनाज बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद आई।
जी गुलनाज, आप भी हमारी रेगुलर कॉलर बन गई और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जैसे ही रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल और सुबह बखैर पाकिस्तान के सुबह शो के अंदर कोई एक नया फैमिली मेंबर आता है तो हम उसको हमेशा वेलकम करते हैं। क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के हवाले से आप?
बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है सुन के, बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपका प्रोग्राम।
जी और गुलनाज, आप गेम में पार्टिसिपेट करेंगी?
जी बिल्कुल जरूर।
जी बताइएगा, आज जो हमने वर्ड बताया आपकी नजर में मेरे और आसिम में से किसने दुरुस्त मतलब बताया है?
अभी आप मुझे फ्लैटली जो मैंने मतलब इसका पढ़ा हुआ है वो तो उर्दू में अगर इसको देखा जाए इसका मतलब तो है साफ।
अच्छा
क्लियर।
जी अच्छा
क्लियर है इसका मीनिंग। और जो आप फ्रेंच मीनिंग में इसका जानना चाह रही हैं उसका मतलब ये है कि स्टैम्प कलेक्टिंग।
जी तो यानी कि आप भी मेरा साथ दे रही हैं और आपका कहना यही है कि मैंने आज दुरुस्त मतलब बताया।
जी जी
बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया गुलनाज आपका, आपने पार्टिसिपेट किया, प्रोग्राम को पसंद किया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ गुलनाज थी हमारी कॉलर और उन्होंने अभी भी देखा जाए तो स्कोर बराबर नहीं हुआ। अभी जो मेरे पास जो मेरे मौकिफ पे तायद करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं।
आसिम मैं आपको बताते चलूं कि मुकाबला ड्रॉ हो चुका है, आपकी तरफ भी दो लोग मौजूद हैं और गुलनाज के आने के बाद मेरे भी जो बैंक है उसके अंदर दो वोट आ चुके हैं, तो यकीनन अभी आने वाले वक्तों के अंदर मुझे हमें कुछ ही देर
तीन और दो का मुकाबला है। जी आप मिस कर रही हैं, आप स्कोर बोर्ड को ठीक कीजिए अपना।
जी बिल्कुल। और कुछ
ये चीटिंग, अगर आप लोगों को गलत मतलब बता रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने स्कोर अपना ठीक नहीं रखा हुआ।
जी सामीन आप भी कॉल कर सकते हैं, 11 बजे तक हमारा आपका साथ कायम रहेगा, कॉल कीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम और गेम में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आज हम आसिम को हरा सकें।
जी और दूसरा थोड़ा सा हम अभी वली मोहम्मद साहब के हवाले से बात करें,
भाई के बारे में भी।
फॉर्मर गवर्नर रहे सिंध।
जी बिल्कुल, वो सिंध फॉर्मर गवर्नर रहे और 3 सितंबर को जब ये लॉस एंजलिस के अंदर 2014 के अंदर उन्होंने वफात पाई तो मैं ये समझती हूँ कि जो तमाम उनकी जो कम्युनिटी थी, मेमन कम्युनिटी, उसके अलावा जो गुजराती स्पीकिंग ये लोग हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर बड़े अफसोस का इजहार किया और वो जो तमाम लोग जो उनको पसंद करते हैं उनको भी इस बात का बहुत दुख था।
जी और उनकी फैमिली जो है उसमें उनकी वाइफ रेहाना है, उसके अलावा उनके बेटे हैं रिजवान वली मोहम्मद, ताबानी एंड नदीम वली, दोनों बोथ आर गजल एंड गीत परफॉर्मर्स इन देयर ओन राइट्स। तो इसलिए अगर देखें तो ये इनहेरिटेंस मतलब उनको आगे बच्चों को भी मिला है, उनको भी शौक हुआ और इनके जो मशहूर गाने हैं या नगमे हैं उनकी बात करते चले तो आज जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, अभी भी ये देखा जाए तो पसंद किए जा रहे हैं, लोग सुनते हैं और उनके दौर के जो सुनने वाले लोग हैं खासतौर पर वो उस म्यूजिक को आज तक इंजॉय करते हैं। और ये गाना जो था फयाज हाशमी साहब का था जो पोइट थे और ये पिक्चराइज हुआ था नदीम साहब पे, नदीम बेग साहब के ऊपर। सुहेल राणा साहब जो एक बहुत बड़े कंपोजर हैं और वो भी उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इसका म्यूजिक कंपोज किया था और ये फिल्म थी बादल और बिजली और 1973 की ये फिल्म है अगर मैं आपको बताता चलूं। फिर उनका जो मशहूर गाना है उसके गीत के बारे में बात करते चलें, आशियाना जल गया, पोइट हैं जी राज इलाहाबादी, म्यूजिक बाय सुहेल राणा वंस अगेन इन फिल्म बाजी, 1970 की ये फिल्म है और हम बल्कि ये आपको सुनाते भी हैं।
बात करें हबीब वली मोहम्मद की और तामीन आपको बताते चले कि 1941 में उनको एक इनाम भी मिला और इस इनाम के हवाले से बताऊं बॉम्बे के अंदर म्यूजिक कंपटीशन हुआ था जिसमें 1200 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें उन्होंने अवार्ड हासिल किया और इसमें मुकेश चंद मुथर भी थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी विनिंग परफॉर्मेंस दी मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर लगता नहीं जी मेरा, और बड़ा उनका मकबूल हुआ ये ट्रैक और बहुत ज्यादा पसंद किया गया और मैं कहती हूँ इनको बहुत ज्यादा इस हवाले से पजीराई मिली और पाकिस्तान के लिए भी बड़े फख्र की बात है कि उनको इतने बड़े कॉम्पिटिशन के अंदर जिसमें 1200 लोगों ने शिरकत की उसमें अवार्ड मिला
जी। और साथ साथ जो हम देखते हैं जो उनका करियर है उसमें जो उनके सुपरहिट सॉन्ग्स थे जो प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से वो भी हम बता रहे हैं, जिस तरह भी हमने आपको सुनाया आशियां लुट गया, इसी तरह उनका एक और गाना है जो कि थोड़ी देर बाद हम प्रोग्राम के आखिर में वो सुनाएंगे भी आपको, लेकिन उसके बारे में आपको बताता चलूं जो कि प्रोग्राम के एंड में आपको सुना दिया जाएगा। वो बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको कम्पोज भी किया गया, वंस अगेन सुहेल राणा साहब की कम्पोजिशन और फिल्म बाजी 1970 में रिलीज हुई, वहीद कुरैशी के पोइट लिरिक्स जो लिखे गए, रातें थी चांदनी ये ट्रैक का टाइटल था। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रोशन और रशा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे ये एक बहुत खूबसूरत मिली नगमा था जो कि आज तक पाकिस्तान में हर दिल की आवाज है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा मिली नगमे बनते हैं, नेशनल सॉन्ग्स बनते हैं, जो कि अब थोड़ा सा सिलसिला कम जरूर हुआ है, म्यूजिक इंडस्ट्री का थोड़ा सा डिक्लाइन आया था बीच में लेकिन अब दोबारा उसको रिवाइव किया जा रहा है। तो इस तरह बहुत सारे निगार अवार्ड्स की बात की जाती है तो 70 में इनको निगार अवार्ड भी मिला। और जब हम बात करते हैं इनको कि कहां कहां ये मुल्क से बाहर जाके भी परफॉर्म करते रहे, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टेलीविजन या रेडियो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत थी बल्कि उनको सुनने वाले पूरी दुनिया में मौजूद थे, न्यूजर्सी में, वेस्ट वर्जीनिया में और इस तरह मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ जो शहर हैं ममालिक हैं उनमें वो जाते रहे परफॉर्म करते रहे। तो ये प्रोफाइल थोड़ा सा हमने बयान किया हबीब वली मोहम्मद के हवाले से, उनकी थोड़ी सी निजी जिंदगी के हवाले से भी जो लोग नहीं जानते थे और जो लोग शायद जानते हैं लेकिन शायद इतनी डिटेल में नहीं जानते थे उनके बारे में हमने आगाह किया। अच्छा वो उनकी फैमिली के हवाले से जो बात की गई है अनिका उसमें यह है कि उनके जो साहबजादे हैं वो दो साहबजादे वो भी अब इस चीज का शौक रखते हैं, वो इनहेरिट हुआ है आगे शौक और शायद हमें कभी दोबारा उनके साहबजादों की आवाज में उनके अंदाज में उन्हीं की अंदाज शायद सुनने को मिल सके, क्योंकि उनका एक फने गायकी जो था वो एक मखसूस अंदाज था, दूसरों से काफी हट के अंदाज था, उनकी लय जिसको हम कहते हैं ना तर्ज गायकी वो बहुत मुख्तलिफ थी।
جی بالکل. اور اب کچھ بات کرنا چاہیں گے ان کی آخری کانسرٹس کے حوالے سے. 27 فروری 2010 کو نیو جرسی کے اندر انہوں نے پرفارم کیا, اس کے علاوہ 28 فروری 2010 کو ویسٹ ورجینیا کے اندر انہوں نے پرفارم کیا اپنے بیٹے ندیم ولی محمد کے ساتھ اور بیلا مودی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ حبیب ولی محمد ریسنٹلی اگر بات کی جائے تو اپریل 2012 کے اندر انہوں نے کیلیفورنیا کے اندر ایک جو جہاں پہ اپنے مظاہرہ کیا فنڈ کا, وہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن تھی اور فنڈ ریزنگ کا ایونٹ تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی بات اور بہت اچھا لگتا ہے آسم جب یہ لیگیسی آگے جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ یا جو فن موسیقی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب اپنی فن کا مظاہرہ کرتے ہوں گے, تو یہ ایک بہت آنر کی بات بھی ہے.
جی بالکل. اور ان کی فین فالوئنگ میں وہی بتا رہا ہوں کہ ابھی جو اس دور کے سننے والے ہیں اور ایون ابھی جو جس طرح ہمارا آئی ہوپ کہ جس طرح ہمارے جو پرانے سینئر لوگ ہیں لیجنڈس ہیں ان کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے, ان کے کور ورژنز یا ان کے کور سانگز بنائے جاتے ہیں, اسی طرح ان کو بھی جو جس طرح ایک سیریل چل رہی ہیں اس کے اندر پرانے گانوں کو ریمکس کیا جاتا ہے, کوئی ہمارے سنگرز ان کو بھی ٹریبیوٹ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک ورثے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, ایک کلچر کے اندر شامل ہو جا رہی ہیں. اور میں آپ کو وہی دوبارہ بتاتا چلوں کہ ان کا جو انداز گائیکی تھا, طرز گائیکی تھا, وہ ایک انتہائی مختلف اور ایک بڑا سافٹ وے میں تھا, میلو انداز تھا, سیمی کلاسک اور غزل گائیکی ٹائپ کا جو ان کا انداز تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا. پھر جس طرح انہوں نے ملی نغمے کمپوز کرنے کے بعد جو گائے انہوں نے, خاص طور پہ کمپوز کرنے کی بات میں نہیں کہوں گا, تو وہ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ایک بندہ دل سے کوئی اپنا میسج کنوے کر رہا ہو, کیونکہ گلوکار کی آواز, شاعر کی تحریر, اس کی شاعری اور جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنے رنگوں کے ذریعے کینوس کے اوپر اپنی فیلنگز کا اظہار, اپنے تاثرات کا اظہار یا اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. تو وہاں پر ایک دل کو چھو جانے والی آواز ملتی ہے اور وہ آج بھی جب بھی ہم ملی نغمہ چلاتے ہیں تو ایک نئی جسے کہہ سکتے ہیں کہ جان سی محسوس ہوتی ہے اپنے جسم کے اندر, اس میں عرض پاک کے لیے حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ بیدار ہوتا ہے.
جی سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو سیر کرائی ہے خیر پور کی, اور اس کے علاوہ آج ہم نے حبیب ولی محمد کے حوالے سے بات کی ہے اور جانا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے خوبصورت لوگ موجود ہیں جو اپنے فن اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے اپنا نام پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں. وہیں خیر پور کی سیر کر کے بھی ہمیں پتا چلا وہاں کی ہسٹری کے حوالے سے, اور ریڈیو پاکستان کا یہ انیشیٹو اسی لیے لیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ملک پاکستان کے اندر کتنے خوبصورت شہر موجود ہیں, وہاں کے لوگوں کے حوالے سے جان سکیں, وہاں کی تہذیب کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے آپ سے ہم انفارمیشن شیئر کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے فن کی وجہ سے مشہور ہوئے, اپنا نام پیدا کیا, اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور حکومت پاکستان نے ان کو کس طرح سے سرایا. اسی حوالے سے آج ہم نے حبیب ولی محمد کے حوالے سے بات کی, اور ایک مختصر سی یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کر سکیں اس طرح کے بڑے ناموں کو.
جی, اور ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ جو پہلی ان کی جو پرفارمنس یعنی کہ جو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا اپنا گانا کسی فلم کے لیے, وہ 1950 میں کیا تھا, اور اس کے بعد تو جو فلموں میں آتے رہے, 1955 انفیکٹ اس میں کیا تھا, اور فلم تھی بندیا, اس کے لیے ان کا پہلا گانا آیا تھا, اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ چل پڑا اور ہٹ آفٹر ہٹ, مطلب ایک کے بعد ایک مقبول نغمے اور گیت جو تھے انہوں نے گائے. تو اسی طرح جس طرح میں نے کہا تھا کہ پروگرام کے آخر میں بھی ایک خوبصورت آواز ان کی اور شامل کی جائے گی.
جی بالکل, اور ہم اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے اور آپ کو سنائیں گے ان کی آواز. کچھ گیم کے حوالے سے آسم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سامعین, بہت فخری طور پہ میں بتانا چاہوں گی کہ آج جو درست لفظ آپ آسم بتائے گا کیا لفظ, اور میں بتانا چاہوں گی کہ آج درست مطلب کس نے بتایا.
جی آج جو لفظ ہم نے سلیکٹ کیا تھا اس کا نام, لفظ کا مطلب تھا فلیٹلی, انگلش اینڈ فرینچ کمبینیشن یہ ورڈ ہے, اور اس کا جو دو مطلب بتائے تھے, ایک مطلب میں بتا رہا تھا, میرا مطلب یہ تھا کہ جو انشینٹ یونانی جو گریک کراؤنز ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے, کنگز ہوتے تھے, ان کی مشاورتی ایک گروپ یا جو لوگ جو اس کو مشاورت دیتے تھے کلوزسٹ لوگ جو تھے ان کو فلیٹلی کہا جاتا تھا اس گروپ کو اور ان لوگوں کو. اور ایک مطلب جو انیکا نے بتایا تھا وہ تھا اسٹیمپ کلیکشن کے حوالے سے.
جی سامعین, تو میں آپ کو بتاتے چلوں آج کا مقابلہ گلناز اور اس کے علاوہ انس جنہوں نے ہمیں اسلام آباد سے کال کی جیت چکے ہیں, کیونکہ اس لفظ کا مطلب تھا اسٹیمپ کلیکشن. اور میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ جو ایک جو جھانسا ہم دیتے ہیں اس پہ نہیں آنا چاہیے اور سوچنا اور سمجھنا چاہیے.
صحیح مطلب انہوں نے بتایا, مقابلہ انہوں نے نہیں جیتا, مقابلہ نہیں, انہوں نے صحیح مطلب بتایا. مقابلہ میں کیونکہ جو سپورٹ ملی تھی وہ زیادہ تھی. یہ مقصد ہمارا آپ کو ایک اچھوتے انداز میں ایجوکیٹ کرنا ہے, انفارمیشن دینا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کمپٹیشن یا اس گیم کی وجہ سے جو لفظ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ ذہن نشین رہے گا, کیونکہ جس انداز میں آپ کو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے اس سے ایک انجوائمنٹ کا تاثر بھی ہے, اس سے انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک انفارمیشن اس انداز میں ملتی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ساری زندگی اس پروگرام کے ساتھ ریلیٹ ہو کے رہے گی.
جی سامعین, ہم بہت شکر گزار ہیں عمیر شاہ کی جنہوں نے ہمیں اٹک سے کال کی, واجد محمود نے ہمیں پشاور سے, جبکہ طارق محمود نے سیالکوٹ, ایڈوکیٹ کوکب اقبال صاحب نے اسلام آباد, انس نے اسلام آباد, جبکہ گلناز جو کہ ہماری فیملی کا حصہ بن چکی ہیں انہوں نے بھی ہمیں اسلام آباد سے کال کی. بہت شکر گزار ہیں ہم آپ سب کے کہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. آج پروگرام انجینئرنگ کے فرائض انجام دے رہے تھے محمد حنیف بھٹی, پروگرام کوآرڈینیٹر تھے ارشد اصغر, جبکہ پروگرام انچارج تھے حماد کیانی اور نگرانی اعلیٰ جاوید خان جدون. مجھے انیکا طارق اور میرے ساتھی میزبان سید,
لیکن جاتے جاتے حبیب علی محمد کا ایک اور ٹریک ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, راتیں تھیں چاندنی, وہ ضرور سنیے.
راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار, باغوں میں پھول جھوم رہے تھے خوشی کے ساتھ, باغوں میں پھول جھوم رہے تھے خوشی کے ساتھ, ہستا تھا پات پات اتنے میں کی پیاسی نگاہ نے دیکھا جو دور سے ایک پھول جھوم جھوم کے ہنستا تھا بار بار, ایک پھول جھوم جھوم کے ہنستا تھا بار بار, جو بن پہ تھی بہار, راتیں کی چاندنی جو بن پہ تھی بہار. گیا وہاں کے آس پاس, اڑتا ہوا مچلتا ہوا آ گیا وہاں کے آس پاس, کچھ گیت گنگنا کے سنانے لگا اسے الفت سے پیار سے, دیکھا چاند یہ تماشا تڑپ گیا بادل میں چھپ گیا, ہمرے کا پیار دیکھ کے شرما گیا گلاب, ہمرے کا پیار دیکھ کے شرما گیا گلاب, سر کو جھکا دیا پھولوں کی اس ادا پہ اسے پیار آ گیا, پھولوں کی اس ادا پہ اسے پیار آ گیا, ہمرے نے بڑھ کے پھول کو دل سے لگا لیا, ہمرے نے بڑھ کے پھول کو دل سے لگا لیا, جو بن پہ تھی بہار راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار. روز کیا हवा खामोशी पेला हे आसमां पे चांद न तारे न चांदनी हे आसमां पे चांद न तारे न चांदनी यानी थी दोपहर और एक नरम गोद में सोया हुआ था फूल दुनिया से बेखबर और एक नरम गोद में सोया हुआ था फूल दुनिया से बेखबर हम रात चुरा के आंख निहायत तपाई से हौले से उठ गया हौरा चुरा के आंख निहायत तपाई से हौले से उठ गया फूलों में जितना रस था वो चोरी से पी गया चुपके से उड़ गया फूलों में जितना रस था वो चोरी से पी गया चुपके से उड़ गया अंगड़ाई लेके फूल उठा जब हवा चली देखा तो उसकी मस्त जवानी भी लुट चुकी देखा तो उसकी मस्त जवानी भी लुट चुकी जो बनती थी बहार रातें थी चांदनी जो बनती थी बहार